إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ بات قرآن کریم میں بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایمان والے پر اس کے اپنی ذات پر جو اس کا خود اپنا حق ہے اس سے بھی زیادہ حقدار ہے. ایک آدمی اپنے اوپر جتنا اپنا خود حق رکھتا ہے, ایک آدمی اپنا مالک ہوتا ہے, کوئی دوسرا اس کا مالک نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں. خود وہ اپنے جتنے حقدار ہیں ان پر ان کی ذات سے زیادہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. وازواجہ امہاتہم, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں ایمان والوں کے لیے ماں ہیں, ان کی مائیں ہیں. یہ قرآن کریم کی نص ہے اور واضح دلیل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ایمان والوں پر خود ان کی اپنی ذات سے زیادہ ہے. ایک, اور دو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, تمام بیویاں ایمان والوں کے لیے ماں کا مرتبہ رکھتی ہیں. کل آپ نے درس میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے, میری مثال تمہارے لیے ایسی ہے جیسے باپ کی اولاد کے لیے ہوتی ہے, میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں. تو مقام تعلیم کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اعتبار سے آپ کی حیثیت ایمان والوں کے لیے ایک والد کی طرح تھی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مرتبہ ایمان والوں کے لیے ماں کا مرتبہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح کرنا اس دور کے مسلمانوں کے لیے حرام کر دیا تھا, کہ ایک مسلمان کے لیے حرام ہے کہ وہ نبی کے بعد, نبی کی وفات کے بعد نبی کی بیویوں سے نکاح کرے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مرتبہ مسلمانوں کے لیے ماں کا مرتبہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے. امہات کی جمع ہے, المؤمنین ایمان والوں کی ماں, امہات المؤمنین ایمان والوں کی مائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بیوی مسلمانوں کے لیے, قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ماں کا مرتبہ رکھتی ہے. یہ بہت بڑا شرف ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو عطا فرمایا ہے کہ تربیت کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی ذاتی زندگی، آپ کی گھر کی زندگی ایمان والوں کے سامنے رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بعد آپ کی بیویوں کو باقی رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کئی پہلو ہیں، اگر اس میں بڑی تفریق کی جائے تو ایک حصہ گھر سے باہر کی زندگی کا ہے اور دوسرا حصہ گھر کے اندر کی زندگی کا ہے. صحابہ سفر میں، حضر میں، مسجد میں، بازار میں، جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے اور آپ جو کہتے، آپ جو کرتے، آپ کی حرکات و سکنات، ان تمام کو نوٹ کرتے اور امت تک نقل کرتے. لیکن ایک بہت اہم حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھا جو آپ کی گھریلو زندگی کا تھا، کیونکہ ایک آدمی کام کاج سے، سفر سے لوٹتا ہے تو اپنے گھر کو لوٹتا ہے اور اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا اور اہم حصہ اس کے گھر میں گزرتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ میں. یہ جو حصہ ہے اس حصے کو بھی اللہ نے چھپا کے رکھنا نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی باہر کی زندگی بھی نمونہ ہے اور گھر کے اندر کی زندگی بھی نمونہ ہے. بہت سارے لوگ گھر کے باہر نیک صالح ہوتے ہیں لیکن واقعی گھر والے جانتے ہیں کہ ان کا مرتبہ کیا ہے، گھر میں ان کی زندگی بالکل الگ ہوتی ہے. ایسے ہر انسان کے لیے جو گھر میں صحیح طور سے جینا چاہتا ہے، ایسے انسان کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے. آپ کی زندگی بازار کے اعتبار سے بھی نمونہ ہے، مسجد کے اعتبار سے بھی نمونہ ہے، جنگ کے میدان کے اعتبار سے بھی نمونہ ہے اور اسلامی حکومت کے قوانین کے نفاذ کے اعتبار سے بھی نمونہ ہے، لوگوں کے اختلافات کو حل کرنے کے اعتبار سے بھی نمونہ ہے، لوگوں کو لے کر چل کے ان کی اصلاح اور تربیت کرنے کے اعتبار سے بھی نمونہ ہے، اور گھر میں بیوی کے ساتھ میں اور بچے کے ساتھ میں، رشتہ داروں کے ساتھ میں رہن سہن کے اعتبار سے بھی نمونہ ہے. یہ جو بڑا حصہ ہے گھر کا، یہ امت تک چھپا، امت سے چھپا رہ جاتا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ازواج مطہرات، امہات المؤمنین ایمان والوں کو یہ باتیں نہیں بتاتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی پاکیزہ خواتین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے قبول فرمایا کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی، اپنی چاہتوں کو قربان کر دیا اور اپنے اوقات کو دین کے سیکھنے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد میں آپ کے تعاون کے لیے صرف کر دیا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، آپ کی پہلی بیوی جن کو خدیجۃ الکبریٰ اور بہت سارے القاب علماء نے ذکر کیے ہیں کہ جتنا مال تھا سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں لٹا دیا اور آپ کے ساتھ بائیکاٹ میں شریک رہی، آپ کے لیے بھری دھوپ میں کھانا اور پانی لے کر غار میں جاتی اور آپ کو لے جا کر کھلاتی، ہر اعتبار سے آپ کی نصرت کرتی ہے، جو پریشانی آپ پر آتی اس میں آپ کا ساتھ دیتی ہے. اور یہ پہلی بیوی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ڈرے، سہمے سہمے جب لوٹے غار حرا سے، جب آپ کو نبوت ملی، جبریل سے پہلی ملاقات ہوئی، تو اس وقت میں آپ پر جو خوف اور گھبراہٹ تھی، اس گھبراہٹ کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی پہلی شخصیت آپ کی بیوی تھی. پہلی مرتبہ سب سے پہلے آپ کو حوصلے اور ہمت کے کلمات کہنے والی آپ کی اپنی بیوی تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے اتنا تعلق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں کسی اور سے نکاح نہیں کیا، حالانکہ آپ سے عمر میں بڑی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان کی حیات رہی تب تک آپ ان کے ساتھ رہے اور کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، سارے نکاح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے دوسرے نکاح ہوئے اور آپ نے کئی خواتین سے نکاح کیا، اور یہ تمام کی تمام خواتین اللہ کے دین کی حفاظت کا ایک جیتا جاگتا ذریعہ تھی، کہ ایک بہت اہم حصہ جو نبی کے گھر کی زندگی کا ہے اس کو محفوظ کر کے انہوں نے امت تک پہنچایا ہے. یہاں تک کہ واللہ ایسی چیزیں بھی کہ ایک عورت اپنے گھر کی ذاتی چیزیں چھپا لے، لیکن یہ شخصیت کوئی عام انسان نہیں تھا، یہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں تھی، بلکہ ان خواتین کا جو شوہر تھا وہ سارے عالمین کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا تھا. تو ان کی نسبت، ان کی حیثیت، ان کا تعلق، ان کا مقام صرف ایک نبی کی بیوی کا نہیں تھا بلکہ امت کی ماں اور امت کی معلمات کا بھی تھا. تو انہوں نے ایسے مسائل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کیے جو ایک عام عورت کسی دوسرے کے سامنے بیان کرنے سے شرماتی ہے. یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی تعلقات ان کے ساتھ کیا تھے، ان کو بتانا پڑا. کیونکہ ایک انسان کے لیے بیوی سے تعلقات کے اعتبار سے رہبری کہاں سے ملے گی؟ نبی کی زندگی کا یہ حصہ اگر چھپ جائے تو واقعی بیوی شوہر کے تعلقات بتائے گا کون؟ اس میں نبوی طریقہ بتائے گا کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ جو محبت، الفت اور جو معاملات کیے ہیں، ان بیویوں نے یہ بھی معاملات امت کے ساتھ میں رکھ دیے ہیں. تو یہ بہت ہی ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور یہ امانت داری تھی امہات المؤمنین کی جو انہوں نے یہ ساری چیزیں امت تک پہنچائی ہیں. ایک بڑا لمبا معاملہ ہے، ہر بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بارے میں بتانا، اور ایک درس میں ساری چیزیں سمانا بہت مشکل ہے، بلکہ ایک درس میں کسی ایک کے بارے میں تفصیلی طور پر بتانا بھی بہت مشکل بات ہے. آج کے درس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی، جس سے آپ کو بہت محبت تھی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی ایک ہی کنواری بیوی تھی، باقی ساری بیویاں آپ کی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو ان میں سے کوئی بھی سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کنواری نہیں تھی، کوئی متعلقہ تھی، کوئی بیوہ تھی، اس طرح سے آپ نے ان سے نکاح کیا تھا. صرف ایک بیوی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن سے کم عمری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. یہ جو مسئلہ جو عام طور سے کہا جاتا ہے کہ اتنی کم عمر میں کیسے شادی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیسے کیا، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کو مستقل کسی درس میں میں ذکر کروں گا، آج ہمارا وہ موضوع نہیں ہے. آج فضائل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نکاح کی مصلحت اور حکمت کیا تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک سے زیادہ، چار سے زیادہ نکاح کیے، ان کی شرعی اعتبار سے کیا حکمت تھی، اس کے لیے ایک الگ درس کی ضرورت ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم کسی دن جس پر گفتگو کریں گے. اس لیے کہ دین کے معاملات میں چھوٹا معاملہ بظاہر ایک ہوتا ہے، لیکن اس کی تفصیلات جب سامنے رکھی جاتی ہیں تو بہت بڑھ جاتی ہے بات، تو اس کو ادھورا بیان کرنے کی بجائے میں مکمل بیان کرنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں. بہرحال آئیے دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آئے ہیں، اور اسی سے ان کی شخصیت، ان کا مزاج، اور ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، اور آپ کا ان سے تعلق، ان کی دینی اور علمی اور عملی اعتبار سے کیا حیثیت تھی اور کیا مقام تھا، کیا شرف تھا، یہ ساری چیزیں آج کے درس میں ہم اختصاراً دیکھنے کی کوشش کریں گے. بہت ساری روایات میرے سامنے تھی، تقریباً ایک یعنی 400-500 صفحے کی دو کتابیں تھیں. اب میں سوچا کہ کیا بولوں اس کے اوپر، اور ویسے بھی آج ایسا لگ رہا ہے کہ چاند دکھا تو نہیں، کہ پبلک آخری آخری میں ایک دم تھک جاتی ہے، تو زیادہ تطویل کرنا مناسب نہیں محسوس ہوا, اور خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ اور ایک مرحلہ ہمارا ہے سوال جواب کا, کہ بہت سارے لوگوں کا مطالبہ یہ بھی تھا اس میں کہ چاند اگر دکھ گیا تو کل تو سوال جواب سارے ہماری محنت غارت ہو جائے گی. اتنے سارے سوال دیے ہیں یہ میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں, تو یہ سوالات ان کا کیا کریں گے؟ تو آج وہ بھی ہم کو لینا ہے. کچھ لوگوں کے لیے خوشخبری, کچھ لوگوں کے لیے ارے یہ بھی ہے کیا بیاج, بس ہوا کہ نہیں. تو آپ کو چائے پلا کے پھر سے بٹھائیں گے آپ. تو درس کے بعد میں مختصر وقت رہے گا انشاءاللہ, اور 5-10 منٹ آپ چائے پئیں گے. چائے پینے کے بعد پھر سے آپ شروع ہو جائیں گے, کام پہ لگ جائیں گے. اس کے بعد سوال جواب آپ کے آج ہی آپ کو نپٹا دیں گے, کل آپ آرام سے گھر پہ رہ سکتے ہیں. کل درس انشاءاللہ نہیں ہوگا, بس ہو گیا. ابھی آپ کو نہیں ہوا تو مجھ کو ہو گیا. روز درس لوگ بولیں گے ان کو کچھ کام ہے کہ نہیں, کتنا درس لیتے, کیا ہے کیا ان کے پاس, ہر دن کچھ نہ کچھ ان کے پاس کیا ہے. یہ بہرحال آج کے اس درس میں, اس گفتگو میں ہماری ماں امہات المؤمنین میں سے سب سے محبوب بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں کچھ باتیں ہم دیکھیں گے. اس درس کا خاص مقصد یہ بھی ہے, دو وجہ اس کی ہے. ایک تو یہ کہ شیعہ حضرات نے کوئی کسر نہیں چھوڑی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیخین ابو بکر صدیق اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی شان میں گستاخی کرنے میں. شیعہ حضرات نے حضرت عائشہ پر بہت کیچڑ اچھالا ہے, جس کا تذکرہ مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ بعض اوقات الزامات بتا کے صفائی دینے میں الزامات کا دھبا تھوڑا لگ جاتا ہے, تو مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بدکاریاں اور انہوں نے جو جو کہا ہے اس کو بھی ہم نقل کریں اور جواب دیں. دوسرا یہ, اس لیے حضرت عائشہ کی فضیلت ہم دیکھ لیں اور آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کا طرز عمل دیکھ لیں, تو اپنے آپ ان لوگوں کا منہ کالا ہو جاتا ہے جن کی زبانوں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں بری باتیں ہیں. دوسرے یہ کہ بہت سارے بولے والے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث حضرت عائشہ کو نہیں مانتے. یہ ایک ایسا عالمیہ ہے کہ کیا کیا نہیں مانتے, اس کی ایک لمبی لسٹ ہے. صحابہ کو نہیں مانتے, نبی کو نہیں مانتے, اور ائمہ کو نہیں مانتے, اولیاء کو نہیں مانتے. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ کو نہیں مانتے. ایک صاحب مجھ سے آگے کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ حضرت عائشہ کے بارے میں بہت غلط بولتے ہیں. بولا اچھا کیا غلط بولتے؟ بولے معلوم نہیں لیکن بہت غلط بولتے ہیں, شام میں گستاخی کرتے ہیں. تو ایسی بہت ساری باتیں مارکیٹ میں فری بٹتی ہیں. تو اہل حدیث کے بارے میں لوگوں کے پاس یعنی اجازت نامہ ہے کہ جو چاہے الزام لگائیں. کوئی صحابہ کے انکار کا, کوئی نبی ہی کے انکار کا, معلوم نہیں کل کوئی اللہ کا انکار کرتے بولیں گے. تو اس طرح سے بہت سارے الزامات میں ان میں یہ بھی ہے عائشہ کوئی لوگ نہیں مانتے. تو بلا شبہ ہمارے نزدیک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہی مرتبہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نزدیک تھا. اور آج کی اس گفتگو میں ہم اسی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن میں, احادیث میں اور صحابہ کے نزدیک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا کیا مرتبہ تھا. سب سے پہلی بات, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عورتوں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فرید ایک کھانا ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت رغبت سے کھایا کرتے تھے لوگ. روٹی کے ٹکڑے, گوشت, اور اس کو اچھی طرح سے پکاتے تھے اور اس کو بہت رغبت کے ساتھ لوگ کھاتے تھے, اس کو فرید کہتے تھے. ہمارے یہاں کھچڑا کیسا کھاتے لوگ پیار محبت سے. جمعہ کے دن ہوٹل میں جائیں گے تو آج کا اسپیشل کیا ہے؟ کھچڑا. اور ولیمہ میں جائیں گے کسی کے تو ہمارے یہاں پہ بہت سارے کھانے خاص ہوتے ہیں. تو ہر علاقے کا ایک فیوریٹ ڈش ہوتا ہے. تو عرب میں فرید بہت ہی عمدہ کھانا مانا جاتا تھا, لذت کے اعتبار سے بھی اور قوت کے اعتبار سے بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت باقی سارے کھانوں پر ہے. سارے کھانے جو ہوتے ہیں یہ لذت اور رغبت کے اعتبار سے جیسے ہوتے ہیں ان سے زیادہ افضل جیسے فرید ہوتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ان ساری عورتوں پر اسی طرح سے ہے۔ تو ایک مثال کے طور پر آپ نے بتایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ہے، معلوم ہوا کہ یہ خاص خاتون تھیں، دوسری بھی تو بیویاں ہیں، ان کی بھی اپنی فضیلت ہے، لیکن باقی ساری خواتین پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے باقی سارے کھانوں پر کیا ہے سرید کی فضیلت ہے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر خواب میں نکاح سے پہلے بتایا گیا تھا، دکھایا گیا تھا کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ نکاح سے پہلے تعارف کس نے کرایا تھا؟ فرشتے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا تھا، مثلا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اریتک قبل ان اتزوجک مرتین، مجھ کو دو بار میرا تجھ سے نکاح ہونے سے پہلے تجھے دکھایا گیا، یعنی تو مجھے دکھائی گئی دو بار نکاح سے پہلے۔ رأیت الملک، میں نے دیکھا فرشتے کو یحملک فی سرقۃ من حریر، ایک ریشم میں فرشتہ میرے سامنے تجھ کو لے کے آیا، ریشم کے لباس میں ایک جو ہے شبیہ میرے خواب میں مجھ کو دکھایا گیا، میرے سامنے لایا گیا۔ فقلت له اکشف، میں نے اسے کہا کہ ہٹاؤ بتاؤ یعنی کون ہے یہ۔ فکشف فاذا هي انت، آپ نے فرمایا جب فرشتے نے ہٹایا پردہ میں نے دیکھا تو وہ تو تھی، عائشہ تھی۔ ثم فقلت ان يكن هذا من عند الله يمضيه، تو میں نے کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو ایسا ہی ہونا چاہیے، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے یعنی میری تقدیر میں ہے تو ہو جائے، یعنی آپ بھی راضی تھے۔ ثم اریتک، ثم اریتک یحملک فی سرقۃ من حریر، پھر دوسری بار مجھ کو دوبارہ تو دکھائی گئی ریشم کے لباس میں چھپا کر ایک دم۔ فقلت اکشف، میں نے کہا ہٹاؤ بتاؤ کون ہے کیا ہے۔ فکشف فاذا هي انت، تو پردہ ہٹایا گیا تو میں نے دیکھا تو ہی تھی اس میں۔ فقلت ان یک هذا من عند الله يمضيه، میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے تو پھر ایسا ہی ہوگا، یعنی میں بھی راضی اور اللہ چاہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ایسا ہی ہو پھر۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے اور کتاب التعبیر میں امام البخاری نے اس کو ذکر کیا، صحیح بخاری میں، یعنی یہ خواب ہی کا ذکر ہے اس لیے کتاب التعبیر میں امام البخاری اس کو لائے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دو مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں عائشہ دکھائی گئی تھی، یہ کسی اور کی فضیلت نہیں ہے، کوئی اور بیوی اس طرح سے دکھائی نہیں گئی تھی نکاح سے پہلے۔ ساری بیویوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کا حق برابر سب کو دیتے تھے، لیکن دل کا معاملہ جہاں آتا ہے وہاں آدمی اپنے جذبات پہ قابو رکھ سکتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں، آپ اپنے رشتہ داروں میں، اپنی اولاد میں، اور اگر کسی کی زیادہ بیویاں ہیں تو ان میں آپ محبت کے اعتبار سے اکوالٹی کر سکتے ہیں؟ نہیں، آدمی کے دل کے جذبات اس کے قابو میں نہیں ہوتے ہیں، یہ طبعی طور پر یہ ہوتا ہے۔ تو محبت کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حضرت عائشہ سے محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو عثمان کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث عمر ابن العاص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا علی جیش ذات السلاسل، ایک سفر میں، ایک جنگ میں، ذات السلاسل میں، اس یعنی لشکر میں بھیجا۔ وہ کہتے ہیں فقال فاتیته فقلت، جب میں سفر سے لوٹا، بہت کارنامہ کر کے آیا ہوں، بڑا کام کر کے آیا ہوں، واقعی کر کے آئے ہیں، تو آنے کے بعد میں نے آپ سے پوچھا ای الناس احب الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ کوئی بڑا کام کر کے آئے ہیں تو پوچھ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ سب سے زیادہ اللہ کے نبی آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ قال عائشہ، آپ نے کیا فرمایا؟ سب سے زیادہ مجھ کو کس سے محبت ہے؟ عائشہ سے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں، من الرجال، آدمیوں میں کس سے زیادہ محبت ہے؟ من الرجال، قال ابوها, اس کا باپ کون ہے والد؟ ابو بکر صدیق. قلت ثم من, میں نے پوچھا ان کے باپ کون ہے؟ قال عمر, کہا اس کے بعد عمر ہے. فحد رجالا, میں پوچھتا گیا آپ نام بتاتے گئے, کہتے ہیں فسکت مخافتا ان یجعلنی فی آخرہم, میں پھر چپ ہو گیا, میں نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا اس ڈر سے کہ میرا لاسٹ نمبر تو نہیں آتا, تو چھوڑ دو, مطلب اتنا ہی کہیں نہ کہیں ہوگا لیکن لاسٹ نہیں ہونا چاہیے, اپنا نمبر ہے. تو کہا کہ میں اس خوف سے کہ کہیں میرا نمبر اینڈ میں نہیں آئے میں نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا ہے. اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ عائشہ سے, اس کے بعد ابو بکر, اس کے بعد عمر. آپ بتائیں شیعہ حضرات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے جو کہا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ کہتا ہے کہ تم بقرہ ذبح کرو, تو کہتے ہیں بقرہ عائشہ ہے نعوذ باللہ. شیعہ ہمارے یہاں اللہ رحم کرے, معلوم نہیں ان کو کیا سینے سے لگانے کا, سینے میں بھڑاس ہے, کیا تمنا ہے. اللہ ان کو بھی ہدایت دے, وہ بھی انسان ہے, ہم ہر ایک کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں, لیکن بہت سارے مسلمان شیعہ حضرات کے بارے میں ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے واقعی یہ بھی اپنے ہی لوگ ہیں. لیکن جو آدمی تحقیق کرے گا اس سلسلے میں وہ پائے گا کہ انہوں نے جو دین کا حلیہ ادھیڑا ہے وہ دشمن بھی اسلام کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے. ان کے نزدیک قرآن الگ, قرآن معرف ہے, ان کے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ برا عذاب ہوگا تو ابو بکر و عمر کو ہوگا, ان کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً سارے صحابہ, کچھ گنتی کے صحابہ چھوڑ کے سب مرتد ہو گئے. ان کے نزدیک یہ دونوں شیخین یہ نعوذ باللہ منافق تھے جو حکومت پانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے تھے. ان کے نزدیک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردار کے اعتبار سے اچھی عورت نہیں تھی نعوذ باللہ. کہاں جائیں گے اور کیا جواب دیں گے اللہ کو, یہ کیا ہے, یہ ان حدیثوں کا کیا کریں گے اور قرآن کا کیا کریں گے جس میں حضرت عائشہ کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے صفائی دی اور ان کے اوپر الزام لگانے والوں کو اللہ نے جھوٹا قرار دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اگر محبت تھی تو کس سے تھی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے, اور ان کے بعد پھر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو یہ سب سے محبوب ترین شخصیات یہ تین شخصیات ہیں, پھر باقی سب ان کے بعد ہیں. اور آگے آئیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت عائشہ کی کے جذبات کا بڑا خیال رکھتے تھے. مثال کے طور پر فرماتی ہیں کہ وکانا یوم عید, عید کا دن تھا, یلعب السودان بالدرق والحراب, جو حبشی سوڈانی لوگ تھے یہ برچیاں اور ڈھال لے کر ایک قسم کا جو پریکٹس کرتے ہیں لڑنے کی, نقلی لڑنا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, ایک قسم کا لڑنے کا ایک پلے ہوتا ہے وہ, تو اس طرح سے ایک ڈسپلے کر رہے تھے, ایک طرح کا جو ہے ایک ایکسرسائز کی طرح تھی, تو اس طرح سے وہ لوگ آپس میں لڑنے کی ایکٹنگ کر رہے تھے, ایک کھیل ہے وہ کر سکتے ہیں اس طرح سے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. فاما سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واما قال, کہتی مجھ کو یاد نہیں, میں نے خود آپ سے اس کی درخواست کی, گزارش کی, میں نے خود آپ سے چاہا, تمنا کی, یا آپ نے مجھ سے کہا, تشتہی نہ تنظوری, آپ نے کہا دیکھنا ہے تم کو, دیکھنا ہے. فقلت نعم, میں نے کہا ہاں مجھ کو دیکھنا ہے. فاقامنی وراءہ خدی علی خدیہ, آپ نے مجھ کو اپنے پیچھے کھڑا کیا اور میرا گال آپ کے گال سے جڑا ہوا تھا, لگا ہوا تھا. عائشہ کی ہائٹ تھی, بہت سارے بولتے نا اتنی چھوٹی بھی ہے, کیا ہے چھوٹی ہے کیا ہے, عائشہ پیچھے کھڑے ہو رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور ایسے کھڑی ہو رہی ہیں کہ کیا ہے آپ کے, یعنی یہاں ان کا چہرہ جہاں, اور آپ ایسا کھڑے ہوئے تھے اور یہاں بیچ میں سے وہ دیکھ رہی تھی اس طرح سے, تو حضرت عائشہ کو آپ دکھا رہے تھے. فقامنی وراءہ خدی علی خدیہ وہو یقول دونکم یا بنی ارفدہ, اور آپ ان لوگوں سے کہہ رہے تھے اور کھیلو اور کھیلو اے بنی ارفدہ, اور ذرا تھوڑا اور کر کے بتاؤ, کس کے لیے؟ بیوی کے لیے. آپ اتنی چاہت کا خیال رکھتے تھے. کہتے ہیں وہ حتی اذا مللت قال حسبکی, کہتی میں دیکھتے دیکھتے تھوڑا تھک گئی, دیکھ کے آپ اسی طرح میرے لیے کھڑے رہے, آپ کے پیچھے میں کھڑی رہی اور دیکھتی رہی. پھر جب آپ نے دیکھا مجھ کو کہ میں بہت تھک گئی, بہت ہو گیا میرے کو, دیکھ لی میں, آپ نے کہا تھک گئی, ملل, بور ہو گئی, ملل تھی, قلت نعم, میں نے کہا بور ہو گئی, مطلب بہت ہو گیا, دیکھ لیا, تھک گئی میں ابھی دیکھ کے. قال فاذهبي, کہا جاؤ آپ جاؤ. تو ان کے لیے حضرت عائشہ کے لیے آپ وہاں کھڑے رہے دروازے میں, اور وہاں سے کھڑے ہو کے آپ دکھاتے رہے, اور جب دیکھا کہ بس ٹھیک, دیکھا تمنا پوری ہوئی, اب جاؤ, اب جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے جذبات جو ہیں اپنی بیوی کے, اس کا بھی خیال رکھتے تھے, بشرطے کہ وہ جائز ہو, بشرطے کہ وہ جائز ہو. تو اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے, یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا کرتی تھی, اور آپ کی خدمت کے اعتبار سے جو بھی کوشش کر سکتی تھی کرتی تھی. لیکن اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت تھی اور آپ جو محبت کرتے تھے, کبھی وہ اپنی حد بھولتی نہیں تھی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے شوہر بھی تھے اور نبی بھی تھے. اور یہ بڑی مشکل چیز ہے, آپ سوچیں کتنا مشکل ہوتا ہوگا ازواج مطہرات کے لیے بیلنس قائم کرنا. ایک طرف تو شوہر بھی ہے تو تکلف بالائے تاب, اور دوسری طرف نبی بھی ہے با ادب با ملاحظہ ہوشیار. آپ بتائیں کتنا مشکل ہے کہ بے تکلفی شوہر کے ساتھ ہوتی ہے, ایک دم با ادب شوہر کے ساتھ رہیں گے, بہت مشکل ہے. تو ایک طرف بے تکلف زندگی, گھریلو زندگی بھی ہونا چاہیے, دوسری طرف نبی بھی ہیں تو نبی کے اعتبار سے ادب بھی ہونا چاہیے. ان کو برابر جو ہے بیلنس کرنا پڑتا تھا, بہت مشکل تھا ان لوگوں کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھتے تھے کہ ان پر زیادہ لوڈ ہے, اس لیے آپ ان کے سلسلے میں بہت ہی نرم معاملہ کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی, یعنی آپ کی عظمت تھی کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ بہت نرمی برتتے تھے, بہت نرمی برتتے تھے. فرماتی ہیں کہ انہا اشترت نمرقتن فیہا تصاویر, انہوں نے ایک تکیہ خریدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور اس تکیہ پر تصویریں تھیں. فلما رآها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی الباب فلم يدخل, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے تشریف لے گئے, دروازے پہ کھڑے ہو گئے, کلی آپ نے دیکھا تھا, دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اندر نہیں گئے. کہتی ہیں کہ فعرفت فی وجهه الکراہیہ, میں نے دیکھا آپ کے چہرے کی طرف تو آپ کے چہرے پر سخت ناگواری میں نے دیکھی. فقلت یا رسول اللہ, فوراً کہنے لگی اے اللہ کے رسول, اتوب الی اللہ و الی رسولہ ماذا اذنبت, اے اللہ کے رسول میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرتی ہوں, میں پلٹتی ہوں, کیا میرے سے غلطی ہو گئی, کیا خطا ہو گئی, کیا بھول ہو گئی مجھ سے, کیا غلط کام میں نے کیا کہ آپ کے چہرے پر میں ناراضگی دیکھ رہی ہوں. دیکھیں صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی ناراضگی بھی سمجھ جاتے تھے, فوراً احساس ہوتا تھا کہ کچھ غلطی میرے سے ہوئی ہے. آج ایک مسلمان کا حال ہے کہ واضح حدیثیں ہیں, حرام ہے, منع ہے, لعنت ہے, جہنم ہے, سب سنتے حدیثوں میں, لیکن زندگی میں کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا ہے. صحابہ چہرے کا حال دیکھ کے بھانپ لیتے تھے اور فوراً ماذا اذنبت, کیا غلطی ہو گئی میرے سے, کیا غلط کام کر لیا میں نے, ماذا اذنبت. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بال هذه النمرقه, آپ نے کہا تکیہ کیسا ہے, یہ تکیہ یہاں کیسے آ گیا. قلت اشتریتها لك لتقعد عليها وتوسدها, اللہ کے رسول آپ کے لیے میں نے خریدا ہے اس کو, آپ کے لیے میں نے تکیہ خریدا ہے تاکہ آپ اس پر ٹیک لگا کے بیٹھیں, تاکہ آپ اس پر لیٹیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحاب هذه الصور يوم القيامه يعذبون, یہ تصویروں والے, تصویر بنانے والے قیامت کے دن ان کو سخت عذاب ہوگا. فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ, ان سے کہا جائے گا تم نے جو بنایا ہے, جو تم نے پیدا کیا ہے, اگر تم ان کے خالق ہو تو اب حیات بھی اس میں ڈال کے بتاؤ, زندگی ڈال کے بتاؤ. وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ, کہ وہ گھر جس میں تصویریں ہوتی ہیں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو بیویوں کی جذبات کا خیال رکھتے تھے, لیکن آپ آپ نبی تھے اور آپ راعی تھے اپنے اہل بیت پر، اپنے گھر والوں پر نگرانی کرنے والے تھے، کوئی ایسی بات دکھائی دیتی فوراً آپ ٹوک دیتے تھے، تو ایک ذمہ داری آپ کی تھی، آپ اپنے گھر والوں کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ محبت اپنی جگہ لیکن شریعت اپنی جگہ، جس آدمی کی بات سمجھ میں آ گئی اس کا گھر سدھر جائے گا۔ محبت اپنی جگہ اور شریعت اپنی جگہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی سینسٹیو تھی اور بڑی تھوڑی غصے والی تھی، اور جو انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ان میں ایک قسم کا جو ہے تیزی ہوتی ہے، شارپ ہوتے ہیں، ایک دم فوراً جواب دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان یہودن اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السلام علیکم، یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف، آپ کے پاس آئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو بدبختوں نے کیا کہا؟ السلام علیکم۔ السلام، سام کے معنی ہوتا ہے موت۔ اب یہودیوں کی یہ بدتر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ زبان گول مول کر کے اپنا کام بنا لیتے ہیں، سننے والا کچھ اور سمجھے، بولنے والا کچھ اور بول رہا ہو۔ یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہوتا ہے جن میں ہمت بھی نہیں ہو اور بد اخلاق بھی ہو۔ وہ کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم، یعنی السلام علیکم بولنے کی بجائے کیا بولتے تھے؟ السلام علیکم۔ آج بھی بہت سارے مسلمان کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اس طرح سے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، علیکم علیکم، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ تو یہود آپ کے ہاں آتے تو کہتے ہیں السلام علیکم، یعنی تم پہ موت آ جائے۔ سام کے معنی موت کے ہوتے ہیں۔ تو عائشہ نے سنا کہ وہ گھر میں تھی، گھر پہ آئے ملنے، اور ایسا بولتے میرے گھر کو آ کے اور میرے شوہر کو اور نبی کو بولتے ایسا السلام علیکم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی سینسٹیو ہوتی، برداشت نہیں ہوتا تھا کچھ بھی ہمارے نبی کو کوئی بولے، کیونکہ شوہر سے بڑھ کے آپ نبی بھی تھے اور یہ بیوی سے بڑھ کے ایمان والی بھی تھی۔ فقالت عائشہ، اب انہوں نے جب کہا السلام علیکم تو ان کو آیا بڑا غصہ، جواب میں نبی کے جواب سے کے بجائے انہوں نے جواب دے دیا، کیا دیا؟ علیکم، موت تم پہ بھی ہو، تم پہ ہو، علیکم، اور لعنکم اللہ، بلکہ اللہ کی لعنت تم پہ ہو، نمبر ٹو، نمبر تھری، وغضب اللہ علیکم، اللہ کا غصہ بھی تمہارے اوپر ہو۔ السلام علیکم بولتے ہو نبی کو تم، تو موت دراصل تمہارے اوپر آئے، مرنے لائق تو تم ہو، زمین پاک ہو جائے گی تم نکل جاؤ گے یہاں سے، تو چھٹی ہو جائے تمہاری، کوئی غصے والی دیکھیے۔ آدمی کہتا نا اینٹ کا جواب پتھر سے، تو پورا پہاڑ ڈال رہی ہوں ان کے اوپر، ایک تم بولو گے تو ہم تین تین بولیں گے۔ فوراً کہا کہ تم پہ موت ہو، کہتے ہو نبی سے موت تم پہ آئے، نبی پہ نہیں تم پہ آئے، اور اللہ کی لعنت ہو تمہارے اوپر اور اللہ کا غصہ بھی ہو تمہارے اوپر۔ وغضب اللہ علیم ولعنہم، قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے، تو وہی جملہ ان کے اوپر ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بہت غصہ آ گیا ہے، آپ نے کہا ما اہلن یا عائشہ، ارے عائشہ ذرا صبر تھوڑا، ہاں ٹھیک رکو، ما اہلن یا عائشہ، اے عائشہ ذرا ٹھہر، علیک بالرفق، تھوڑا نرمی اختیار کر، وایاک والعنف والفحش، اور سختی سے اور کرخت باتوں سے بچ، سنگین اور ایک دم دم سے کچھ بھی بولنے ذرا رک، ایک دم ایسا زور سے مت بولتے کچھ بھی کس کو بھی۔ عائشہ کہنے لگی اولم تسمع ما قالوا، اللہ کے رسول آپ سنا نہیں آپ نے وہ کیا بول رہے ہیں، یعنی ایسا بول رہے ہیں وہ لوگ، آپ سن رہے نہیں ان کو کیا بول رہے ہیں، ایسا بولنا چاہیے کہ آپ کو، اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ قال اولم تسمع ما قلت، تو نے میں نے جو کہا وہ تو نے نہیں سنا، میں نے جو کہا ان سے وہ تو نے نہیں سنا، رددت علیہم، یعنی میں نے ان سے کیا کہا، وعلیکم، انہوں نے کہا تم پہ موت آئے، میں نے کہا تم پہ، یعنی وعلیکم میں نے کہا، رددت علیہم فیستجاب لی فیہم ولا یستجاب لی فی لہم فیہ، کہ میری دعا بد دعا موت کی تو ان کے لیے قبول ہو جائے گی، ان کی میرے لیے کہاں سے قبول ہوگی، ان کی دعا میرے لیے قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالکل برداشت نہیں کرتی تھی، اور بہت ہی بات کرنے میں بہت ہی شاک اور بہت ہی سخت اور فوری طور پر جواب دینے والی تھی، اس لیے کہ بہت انٹیلیجنٹ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 50 سال سے زیادہ ان کو زمین پر باقی رکھا، چلتی پھرتی انسائیکلوپیڈیا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آگے آئے گا کہ صحابہ بہت سارے مسائل میں جب مشکل معاملہ ہوتا تو حضرت عائشہ کے پاس جاتے تھے، اتنا نالج۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا رہے جو ایک دم قریبی محبوب غیرت مند دین کے سلسلے میں اور گھر کی زندگی جاننے والا، سفروں میں ساتھ میں رہنے والا، ایک دم اچھی یادداشت والا، کوئی ایسا رہے باقی جس کے پیچھے دنیا میں بکھیڑے نہیں ہوں، جو امت کو بتائے کیا ہے کیا نہیں ہے، اور جو قیامت تک کے لیے ایک نمونہ بن جائے کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے۔ ایک عورت بھی امت کے لیے معلم بن سکتی ہے، امت کو اتنا ایجوکیٹ کر سکتی ہے۔ حضرت عائشہ 50 سال تک باقی رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 50 سال کس کو بولتے ہیں آپ بتائیے، بہت بڑی آدھی سینچوری، ارے باپ، آدھی صدی تک باقی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حیات رہی۔ بہرحال تو یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی جو بہت ہی تیز جواب دینے والی تھی اور بہت ہی غیرت مند تھی دین کے سلسلے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے محبت کی کئی دلیلیں ہیں اور کئی روایتیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود حضرت عائشہ سے محبت کرتے تھے بلکہ دوسری بیویوں سے بھی کہتے تھے تم اس سے محبت کرو، اولاد سے بھی کہتے تھے محبت کرو۔ مثال کے طور پر اب بیویوں میں کیا ہوتا ہے، اب فطری چیز ہے، جیسے اولاد میں ہوتا ہے، بیویوں میں ہوتا ہے، دوستوں میں ہوتا ہے، رشتہ داروں میں ہوتا ہے۔ ایک بڑا آدمی ہوتا ہے تو ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ مجھ سے چاہے، میں سب سے زیادہ قریب اس سے رہوں، اور جتنا اچھا انسان ہو لوگ اس کے قریب ہونے کو اتنا زیادہ ترستے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوچئے ایسی کوئی شخصیت، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہمیشہ اس حرص میں رہتی تھی کہ کسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھکاؤ ہم میں سے کسی ایک کی طرف بہت زیادہ ہو جائے، اور یہ فطری چیز ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ نبی کی محبت کی چاہت رکھنا یہ خود ایمان ہے۔ اب یہ جو چاہت ہے کبھی کبھی کمپٹیشن بن جاتی تھی، اور کبھی کبھی ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے تھوڑی سی ٹکراؤ کی صورت اس میں پیدا ہو جاتی تھی۔ اب بچوں کو دیکھیں، بچے بھی کمپٹیشن آپ میں کرتے ہیں، باپ کے سلسلے میں، ماں کے سلسلے میں، وہ غلط بات نہیں ہے۔ تو بیویوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ ایک دوڑ لگی رہتی تھی کہ کسی طرح سے میں آگے بڑھ جاؤں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب زیادہ مجھ کو ملے۔ اب خود عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ارسل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذنت علیہ۔ ساری بیوی نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگاؤ بہت زیادہ دکھ رہا ہے حضرت عائشہ سے، تو ہماری طرف سے امبیسڈر بن کے کون جائے گا، آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ، ہماری طرف سے جا کے ریکویسٹ نبی سے کی جائے، اور ایک شکایت نامہ ہے حضرت عائشہ کے اعتبار سے کہ ان سے زیادہ کیوں۔ تو سب نے کیا کیا، مل کے کس کو بھیجا، حضرت فاطمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ کہتی ہیں کہ جب وہ آئیں، تشریف لائیں، اجازت چاہی، بیٹی ہے اور بہت پیاری بیٹی، اور واقعی یعنی ایک پاک باز خاتون اور بہت ہی اونچے کردار والی بیٹی ہے۔ وہ آئیں، فرماتی ہیں کہ وہ مضطجع معی فی مرطی، ایسے وقت میں آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لحاف میں لیٹے ہوئے تھے، چادر ہے اس میں لیٹے ہوئے تھے، لحاف جو ان کا عام طور سے ہوتا ہے، لیٹے ہوئے تھے۔ فأذن لها، آپ نے بیٹی کو اجازت دی، بیٹی آئی۔ چھوٹا سا گھر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا چھوٹا گھر کہ آئے گا آگے کیسا چھوٹا گھر تھا۔ فقالت یا رسول اللہ، بیٹی نے آ کے کہا، اب سب کی طرف سے گزارش لے کے آئی ہیں، کہا اللہ کے رسول، بیٹی کیا بول رہی ہے، اے اللہ کے رسول، ان ازواجک ارسلنی ارسلننی الیک, آپ کی بیویوں نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے. ساری بیویوں نے مل کے مجھ کو پکڑا کر تم جاؤ, تم جا کے کہو, بات کرو ہماری طرف سے. کیا یسألنک العدل فی ابنت ابی قحافہ, کہتی ہیں کہ آپ کی بیوی نے کہا کہ ابو قحافہ کی بیٹی کون, یعنی انڈائریکٹلی نام نہیں لینے اس کا, حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ ہیں, تو ان کی پوتی یعنی کون, حضرت عائشہ, ان کے بارے میں ہم کو انصاف چاہیے. کیا آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں, ہم لوگ کیا ہے, حالانکہ آپ ان سے بھی محبت کرتے تھے, لیکن وہ کیا چاہتی تھی, تھوڑا ادھر جھکاؤ کیوں ہماری طرف. اور یہ انسان پر لازم نہیں کہ وہ قلبی طور سے سب سے برابر محبت کرے, انسان کر بھی نہیں سکتا اس کو. ایک انسان کیا کر سکتا ہے اس سے کتنی, ہاں 50% محبت, اس سے 40, اس سے 30 کر سکتا ہے آپ محبت بانٹ سکتے ہیں, نہیں, وہ ایک طبعی حالت ہے انسان کی, وہ نہیں کر سکتا ہے. اب انہوں نے بھیجا, ہم کو انصاف چاہیے, عائشہ کے بارے میں ہم کو انصاف چاہیے. کہتی ہیں وہ انا ساکتہ, کہتے میں تو کچھ نہیں بولی, میں چپ بیٹھی تھی, میں نے کچھ نہیں کہا, میں چپ چاپ دیکھ رہی ہوں کیا ہوتا, کیا بولتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قالت فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای بنیہ, آپ نے کہا اے میری بچی, ای بنیہ, یہ پیار سے بولنا ہوتا بنیہ, اے میری بیٹی, الست تحبین ما احب, کیا تجھ کو وہ چیز محبوب نہیں ہے جو مجھ کو محبوب ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا, ان کے اوپر ہی ڈال دیا معاملہ, مجھ کو جو پسند ہے وہ تجھ کو پسند ہے کہ نہیں بتا ذرا. اب وہ ان کی طرف سے آئی ہیں, آپ نے ان کو ادھر کر لیا, کہ بیٹی مجھے جو پسند ہے, مجھے جس سے محبت ہے, تجھے اس سے محبت ہے کہ نہیں ہے. فقالت بلا, اب کیا بولتی, کہا ہاں میرے کو تو ہے محبت. قالت احبی ہذہ, آپ نے کہا تو اس سے محبت کر, کس سے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے. تو جو آئی تھی وہاں سے ان کو یہاں سے چینج کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا, اور آپ نے کیا کہا, حضرت فاطمہ سے کہا کہ مجھ کو جس سے محبت ہے تو اس کو ہے کہ نہیں اس سے محبت, تو ان کی طرف سے آئی ہے تو اس سے محبت کر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے محبت کا حکم کس کو دیا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو. یہ مسلم کی روایت ہے. ایک اور اسی طرح کی روایت ہے, عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کان الناس یتحرون, اب لوگ پبلک کو بھی معلوم تھا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی بیوی بہت زیادہ, کون سی بیوی چاہیتی ہے, اس لیے پبلک کیا کرتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باریاں تھی, ایک دن ادھر ایک دن ادھر ایک دن ادھر, ہر ہر بیوی کے یہاں پر آپ رکتے تھے اور باری ہر ایک کی طے تھی. تو پبلک کیا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت عائشہ سے بہت زیادہ ہے, تو جو باری حضرت عائشہ والی ہوتی تھی اس دن بہت ہدیہ آپ کو دیتے تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اس دن ہدیہ لا لا کے دیتے کہ ہمارا بھی کچھ مقام بنے, ہماری بھی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آئے, کہ جس دن حضرت عائشہ کی باری ہوتی تھی اس دن زیادہ ہدیہ لا کے آپ کو اس گھر پہ دیتے تھے جو حضرت عائشہ کا گھر ہے. اب باقی بھی انہوں نے دیکھا ہم کیا ہے پھر, ہم بھی تو ہیں اور یہ انسلٹنگ ہو رہا ہمارا, مطلب ہمارے ہدیہ نہیں اور ان کو ہدیہ, ان کو دنیا کی چیز کی ضرورت نہیں تھی, لیکن یہ ایک شرف ہوتا ہے کہ گفٹ اس دن اور ہمارے دن غائب, تو ان کو تھوڑا ٹینشن آیا اور فطری بات ہے ہر انسان کو آئے گا. کہتے ہیں کہ کان الناس یتحرون بہدایاہم یوم عائشہ, لوگ حضرت عائشہ کے دن زیادہ زیادہ ہدیہ لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے. قالت عائشہ فاجتمع صواحبی الى ام سلمہ, ساری بیویاں حضرت ام سلمہ کے گھر پہ جمع ہوئی, میٹنگ ہوئی وہاں پہ. فقلنا یا ام سلمہ, سب نے کیا کہا, او ام سلمہ واللہ ان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشہ, دیکھو لوگ عائشہ کے دن پہ سب ہدیے دیتے ہیں, عائشہ کے دن جو باری ہوتی ہے اسی میں ہدیے دیتے ہیں. وانا نريد الخير كما تريده عائشہ, اور ہم بھی خیر کی ویسی تمنا کرتے ہیں جیسے حضرت عائشہ کرتی ہے, یعنی ہم کو بھی وہ خیر چاہیے, ہم کو بھی وہ شرف چاہیے. فمری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یأمر الناس ان یهدوا الیہ حیثما کان او حیثما دار, جاؤ تم کہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لوگوں کو آپ کہیں, لوگوں سے آپ کیا کہیں کہ جہاں بھی آپ کی باری ہے وہاں ہدیہ دیں, چنے نہیں ادھر ادھر ادھر, ایسا نہیں, جہاں بھی آپ ہیں جس کو ہدیہ دینا ہے وہ کہیں بھی آپ ہوں کسی کے بھی گھر پہ ویسا دیں, لیکن ایک ہی گھر پکڑ کے وہی گھر والوں کو دینا یہ مناسب نہیں ہے. تو تم جا کے وہ ہم نہیں بولتے, تو ان کو آگے کر دیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو. قالت فذکرت ذلک فذکرت ذلک ام سلمہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی. قالت فاعرض عنی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا, اعراض کر دیا اس کو, اوائڈ کیا جواب دینا. فلما عاد الی ذکرت له ذاک فاعرض عنی, کہتے ہیں پھر اگلی مرتبہ جب باری آئی تو ذکر کیا تو آپ نے اس سے بھی پھر دوبارہ اعراض کیا. فلما کان فی الثالثہ, پھر کہتی تیسری مرتبہ میری باری جب آئی پھر میرے گھر آئے پھر میں نے ذکر کیا کہ ایسا ایسا آپ کی بیویاں کہہ رہی ہیں کہ وہاں ہمیشہ ہدیے جاتے ہیں, یہاں کیا ہے, پھر یہاں بھی تو آنا چاہیے. تو آپ نے تیسری مرتبہ جب واپس سے سنا کہا یا ام سلمہ, اے ام سلمہ لا تؤذینی فی عائشہ, مجھ کو عائشہ کے بارے میں تکلیف مت دے, مجھ کو عائشہ کے بارے میں تکلیف مت دے, عائشہ کے بارے میں ایسی بات کر کے تو مجھ کو تکلیف مت دے, کیونکہ مجھ کو تکلیف ہوتی اگر عائشہ کے بارے میں کوئی غلط بولے تو, مجھ کو تکلیف مت دو. اور آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا نَزَلَ عَلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِّن كُنَّ غَيْرِهَا, اللہ کی قسم عائشہ کے علاوہ کوئی اور بیوی میری ایسی نہیں ہے کہ میں اس کے اوڑھنے میں رہوں اور اللہ کی طرف سے میرے اوپر وحی آئی کہ میں اوڑا ہوا ہوں حضرت عائشہ کا اوڑھنا اور اس کے اندر میرے اوپر وحی آئی ہو, ایک ہی بیوی میری ایسی ہے اور کسی کی اللہ نے کسی کے اوپر وحی بھیجی نہیں ایسی, یعنی کسی بیوی کے ساتھ میں اس کے گھر میں ہوں اور لیٹا ہوا ہوں اور بچھونے پہ ہوں اور میرے اوپر چادر ہے اور پھر اس کی چادر کے اندر میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آؤ, کوئی دوسری بیوی نہیں سوائے عائشہ کے, تو اس کے بارے میں بات کر رہی ہے اس کے بارے میں, کیونکہ آپ بھی جانتے تھے ان کا مقام کیا ہے کہ کیسی بیوی ہے. یہ علماء نے کہا یہ فضیلت ہے آپ کی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے کہ ان کے بچھونے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی, بہت بڑی بات ہے, یہ اللہ نے وہاں بھی وحی بھیجی ہے, کسی اور بیوی کی خصوصیت نہیں ہے, یہ بخاری کی روایت ہے. اور آگے آئیے, اب بیویوں میں اس زمانے میں کیسا کیسا معاملہ ہوتا تھا اور کیسا, ابھی آپ سوچیں کہ یہ تو دشمنیاں اور بیویوں کے اندر ہے, ایسا نہیں تھا, ایک آپس میں کمپٹیشن ایک الگ چیز ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ایک الگ چیز ہے اور دلوں میں کینہ کپٹ ہونا ایک الگ چیز ہے, ان لوگوں میں وہ چیز نہیں تھی. یہ آپس میں ایک دوسرے سے مزاق کرنے والے بھی لوگ تھے, ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے والے لوگ تھے, ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ تھے. مثال کے طور پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخزیرۃ قد طبختها له, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ پکا کے خزیرہ لے کے گئی, اور آپ حضرت سودا کے یہاں پر تھے, سودا رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھے. تو خزیرہ کیا ہوتا ہے, گوشت اور روٹی سے کچھ بنایا جاتا ہے, ایک کھانا ہوتا ہے وہ. تو کہا میں نے پکایا اور پکا کے لے کے گئی, کس کے لیے, ہمارے نبی کے لیے لے کے گئی. اب وہاں سودا بھی ہیں, وہ بھی بیوی. فقلت لسودا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بینی وبینہا, اب میں گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں حضرت سودا بھی ہیں, اور میرے اور حضرت سودا کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے کہا کلی کھاؤ, یعنی میں لے کے گئی, اب ساتھ میں ہے تو چل تم بھی کھاؤ. میں نے کہا کھاؤ, فابت, انہوں نے کہا مجھ کو نہیں کھانا ہے, نہیں کھاتی میں. فقلت لتاکلن او لالبتخن وجهك, کھاؤ نہیں تو تمہارے چہرے پہ مل دوں گی اس پورا. عائشہ نے کیا کہا, کھاؤ گی نہیں تو یہ تمہارے چہرے پہ لگاؤں گی, منہ پہ لگا دوں گی میں تمہارے. فابت, انہوں نے کہا نہیں کھاتی میں, پھر بھی نہیں کہا نہیں کھاتی میں. فوضعت یدی, کہتی ہیں کہ فوضعت یدی فی الخزیرہ فطلیت وجہہا, کہتی میں نے ڈالا ہاتھ اس کھانے میں اور لے کے ان کے منہ پہ لگا دیا, نہیں کھاتی, یعنی میرا پکایا ہوا نہیں کھا رہی, کہ غلط پکاتی کہ میں اچھا نہیں پکاتی, میرے لیے انسلٹ ہے, کھاتی کہ میں منہ پہ لگاؤں گی, دیکھو
कहा नेगेटिव जाओ,
लगा लिया मुंह पे लगा लिया। फदाहिक नबी सल्लल्लाहु अल्लाह के नबी हंसने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु हंस पड़े। फवदा बियदिही लहा वकाल लहा इल्तकी वजहा, आपने उसमें से अपने हाथ से लिया और सौदा के हाथ में देखा तुम भी इसके मुंह पे लगाओ। فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فوضع بيده لها وقال لها التخي وجهها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم, اور آپ بھی بہت ہنسے اس پر ہیں۔ فمر عمر, اتنی حد عمر آئے, فقال يا عبد الله يا عبد الله, غالباً اپنے بیٹے کو آواز دے رہے تھے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی, اے اللہ کے بندے, اے اللہ کے بندے۔ فظن انه سيدخل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا کہ اندر آ جائیں گے حضرت عمر۔ فقال قوما فاغسلا وجوهكما, آپ نے کہا دوڑو جاؤ یہاں سے, جلدی سے جا کے منہ دھولو اپنا, بھاگو یہاں سے۔ فقالت عائشہ فما زلت احاب عمر لهيبه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتی اس کے بعد سے حضرت عمر سے میں بھی تھوڑا سا ڈرتی رہتی تھی جب میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں, ان کی اتنا رعب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھگا دیا, بھاگو یہاں سے, تم لوگ یہ چل رہا ہے یہاں پہ, تم نکلو یہاں سے, حضرت عمر آ رہے اب کمرے کے اندر, کیونکہ سب جو ہے صحابیات بہت ڈرتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ابو یعلیٰ کی روایت ہے اور یہ حسن درجے کی ہے۔ تو ایسا بھی ان لوگوں میں چلتا تھا کہ یہ سادہ زندگی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا مقرب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پانی پہ چلے, ہوا میں اڑے اور کچھ عجیب و غریب حرکتیں کرے۔ آپ دیکھیے بالکل سادہ لوگ تھے اور انسان تھے, لیکن یہ لوگ کردار کے اعتبار سے اعلیٰ لوگ تھے, کیریکٹر کے اعتبار سے سادگی کے باوجود ایک دم اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے مذاق بھی کرتے تھے, ہنسی مذاق بھی ہوتی تھی, لیکن دین کا معاملہ جب آتا تھا بالکل وہ دین پر جم جاتے تھے۔ یہی امہات المؤمنین کا معاملہ تھا, وہ چھوٹا موٹا مذاق کر لیتی, کیا تھا ان کی زندگی میں آپ بتائیے, کھانے کو ڈھنگ کا نہیں, پہننے کو ڈھنگ کا نہیں, سارے دینی اعتبار سے اپنی زندگی وقف کر چکی تھی, اب چھوٹا موٹا یہ معاملات تھے جس سے وہ خوش ہو جایا کرتی تھی, بس ان میں آپس میں ایک دوسرے سے جو بھی معاملہ تھا یہ ایک یعنی آپس میں رشک کی حد تک تھا, آپس میں نفرت یا دشمنی کی حد تک وہ نہیں تھا, اس لیے ایک دوسرے کے لیے سب دعا کیا کرتی تھی اور باہم مشورے بھی کیا کرتی تھی۔ ایک سفر میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاری, ایک سفر میں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سفر میں جب جاتے تو آپ قرآن ڈالتے ہیں, اب کس کو لے جانا سفر میں, تو آپ قرآن ڈالتے جس کا نام آتا آپ اس کو لے جاتے ہیں تاکہ کوئی ناراض نہ ہو, جس کا نام آئے گا وہ ساتھ میں چلے گا۔ فرماتے ہیں میں ساتھ میں سفر میں تھی, وانا جاریہ, میں بس کم عمر تھی, لم احمل اللحم ولم ابدل, میں ابھی موٹی اور بھاری نہیں ہوئی تھی, دبلی پتلی تھی۔ فقال للناس تقدموا فتقدموا, آپ نے لوگوں سے کہا چلو تم لوگ آگے چلو, ہم لوگ پیچھے آ رہے ہیں, تم لوگ چلو آگے, سارے لوگ آگے نکل گئے سفر میں, قافلہ تھا, آپ نے صاحب سے کہا آگے جاؤ۔ ثم قال لي تعالي حتى اسابقك, کہا چلو ایک کام کرتے ہیں ہم دونوں دوڑ لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کیا کہا, بیوی ہیں, دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بے تکلف تھے بیوی سے, ہمارے یہاں شوہر کا مطلب کیا ہوتا ہے, شوہر جیسا ہی قدم ایک قدم گھر میں رکھے بیوی سر پہ پلو لے لے سیدھا کچن میں بھاگے, بچے اپنا کتابیں الٹی کھول کے بیٹھ جائیں اور گھر کی بلی بھی صوفہ کے نیچے چلی جائے, کیوں جلاد صاحب آئے ہیں, ایک دم جلاد آدمی ہے۔ دیکھیے جو صرف ڈرتا ہے وہ پیچھے بری بات کرتا ہے, لیکن جو ادب کرتا ہے اور محبت کرتا ہے وہ پیچھے بھی اچھا ہوتا ہے۔ ایسا آدمی جس سے صرف ڈرتی ہو بیوی, تو جب وہ باہر جاتا ہے ٹھنڈا سانس لیتا, اچھا ہوا جلاد گیا باہر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اور بیویوں کے ساتھ جلاد کی طرح نہیں تھے, آپ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی معاملات میں ایک دم نرم مزاج تھے اور بے تکلف رہا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے, ہمارے کیا ہوتا ہے دین کے معاملے میں پورا کمپرومائز, لیکن اگر چائے میں شکر کم ہو جائے یا کھانے میں نمک کم ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کی جو پلیٹ ہوتی ہے وہ فلائنگ سوسر بن جاتی ہے, پھر پھر جو بیوی کی دھلائی ہوتی ہے تو اس کو اپنے پڑوس میں منہ چھپانا پڑتا ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. یہ سارا الٹا معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی معاملات میں ایک دم نرم تھے, ہاں, لیکن دین کے معاملات میں آپ نے دیکھا آپ گھر میں نہیں گئے غصے سے, ڈر گئی حضرت عائشہ. ایسا ہونا چاہیے آدمی کہ اس کو مارنے پیٹنے کی ضرورت بیوی کو نہیں پڑے, اس کا بیوی سے تعلق اتنا اچھا ہو اور بیوی سے اتنا بااخلاق انسان ہو کہ بیوی اس کے چہرے پر ناراضگی دیکھ کے ہی ڈر جائے, اس کو ایسا لگے کہ ناراض ہو جائے گا تو میرا کیا ہوگا. اتنا اچھا تعلق بیوی سے انسان کا ہونا چاہیے. خالی ڈرا ڈرا کے آدمی پھر بڑھاپے میں معلوم پڑتا سب, بڑھاپے میں کوئی ڈرتا نہیں, اور بچے بڑے ہونے کے بعد تو بچے بھی بیچ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے, جو مار پیٹ کے بیوی کو ڈراتا ہے وہ ایک اس کا جو ہے نا ایک ٹائم ہے, ایک ٹائم کے بعد اس کا کیا ویلیڈیٹی ختم ہو جاتی ہے اس کی, اس کے بعد پھر ڈرتا نہیں کوئی اس سے. لیکن جو آدمی واقعی بیوی سے اچھا تعلق جس کا ہے کہ بیوی اس کی محبت میں کمی سے ڈرتی ہو, اس کو ڈرانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس کو یاد رکھیے, بہت اہم اصول ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے. تو آپ نے کہا کہ اے عائشہ چلو آج دوڑ لگاتے ہیں. کہتی ہیں کہ ہم دوڑے دوڑے دوڑے, فسابقتہ, ہم نے جو ریس لگائی دوڑ لگائی ایسا بھاگی میں کہ میں پہلے آئی, میں آگے نکل گئی. فسکت عنی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, آپ نے کچھ نہیں کہا. حتی اذا حملت اللحم وبدنت ونسیت, یہاں تک کہ ایک دور نکل گیا اور میں موٹی ہو گئی اور بھاری بھرکم ہو گئی اور میں بھول گئی جو میں جیتی تھی اور ہرائی تھی, بھول گئی میں. خرجت معه في بعض اسفاره, پھر ایک سفر میں ہم لوگ نکلے. فقال للناس تقدموا فتقدموا, آپ نے لوگوں سے کہا جو آپ کے ساتھ سفر میں تھے, چلو تم لوگ ذرا آگے چلو, آج بدلے کا دن آیا ہے, چلو تم لوگ آگے چلو. ثم قال تعالي حتى اسابقك, کہا کہ چلو آج ریس لگاتے ہیں, یہاں تک کہ میں دوڑی. فسابقتہ فسبقنی, جو دوڑی ہوں تو آپ میرے سے آگے نکل گئے. آپ کی عمر کتنی ہوگی اس وقت میں, آپ سوچئے, نبوت کتنی عمر میں ملی, 40, یہ 40 کراس کرنے کے بعد کا معاملہ ہے. تو اس میں بھی آپ اتنے خوش مزاج تھے, اتنے نرم مزاج تھے, تھوڑا ایسا ہونا چاہیے. ایسا بھی نہیں کہ آدمی گھر میں ایک دم ہی ہنسی مذاق بن جائے, لیکن یہ کہ آدمی خوش مزاج ہو جائے. تو آپ دوڑے تو آپ آگے نکل گئے. فجعل یضحک, آپ ہنسنے لگے, آپ ہنسنے لگے جب آپ جیت گئے, آپ آگے نکل گئے ہنسنے لگے اور کہنے لگے, وہ یقول ہذہ بتلک, یہ جو آج کی جیت ہے نا اس کا بدلہ ہے, جو اس دن میں تو آگے نکل گئی تھی یہ اس کی آج برابر سرابر معاملہ ہوگا, اب ایکول ہو گیا, اب دونوں کے پوائنٹس کیا ہو گئے, برابر, اب یہ برابری ہو گئی آج جا کے. اس کو امام احمد اور امام ابو داؤد نے روایت کی, صحیح روایت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی بیویوں کا اتنا اچھا معاملہ تھا, ایک دوسرے سے محبت. یہ دیکھیے بیوی شوہر کیسے ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, یہ آئیڈیل لائف ہے ایک, اور انسان کی زندگی کا معظم حصہ, بہت اہم حصہ بیوی شوہر کی یہ جو تعلقات ہیں یہ ہوتا ہے. پیسہ ہونا یہ بڑی چیز نہیں ہے, ہمیشہ کچھ لا کے زیور دے رہا, کپڑے دے رہا, خوش کر رہا, یہ خوش کرنے کی یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں نہیں ہیں. اصل خوشی کیا ہے, اصل خوشی وہ رشتہ ہے جو بیوی شوہر میں ہوتا ہے, اصل خوشی وہ ہوتی ہے جو پھر جوانی میں بھی رہتا اور بڑھاپے میں رہتا. بڑھاپے میں کیا لا کے دیں گے آپ, زیور پہن کے کیا کروں اس کو. اصل بیوی شوہر کا تعلق ہوتا ہے وہ سائیکولوجیکل اور ایموشنل ریلیشن شپ ہے, جو اصل غذا ہے انسان کی, وہ چیز ہونا چاہیے. بہرحال سوچیے اس کے اوپر. عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات یہ بھی علماء نے کہی ہے کہ جب بھی کچھ معاملہ گڑبڑ ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں, کچھ پریشانی آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیس کی وجہ سے, ان کی وجہ سے کوئی مسئلہ پیدا ہوا, تو اللہ نے اس مسئلے میں مسلمانوں کے لیے خیر ہی پیدا کی. جب بھی ان کی وجہ سے کچھ مسئلہ آیا اللہ نے مسلمانوں کے لیے خیر دی. مثلا کہتی ہیں کہ انہا استعارت من اسماء قلا من اسماء قلادہ فہلکت, انہوں نے حضرت اسماء سے ایک ہار لیا تھا پہننے کے لیے سفر میں, وہ ہار کھو گیا. اب دیکھیے وہی اسماء آپ کی بیوی میں سے انہوں نے ایک ہار آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرتی تھی جاری سفر میں, ٹھیک ہے میرا ہار لے کے جاتا ہوں, یہاں دینا مشکل ہے بہت, ہار کائے کا ہار, نہ ہار نہ کار, جاؤ سیدھا کچھ نہیں ملے گا. تو یہاں پر بیوی میں یہ تعلق تھا کہ ایک دوسرے سے چیزیں لیا کرتی تھی. کہتی ہے کہ میں نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ سے قلادہ لیا تھا, وہ کھو گیا. فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا فوجدها, آپ نے ایک آدمی بھیجا ڈھونڈنے کے لیے, جاؤ دیکھو ڈھونڈ کے آؤ ہار کہاں 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 رکے تھے ہم لوگ, وہ گئے ڈھونڈنے کے لیے, ڈھونڈ کے واپس لائے, ڈھونڈنے کے لیے گئے. کہتے ہیں کہ فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء, اب وہ جب ڈھونڈنے گئے ہیں پیچھے تو نماز کا وقت ہو گیا, اب وہ جو نکلے تھے تو پانی ساتھ میں لے کے نہیں نکلے, اور ریگستان میں کہاں آپ کو ملے گا, کوئی نل ملے گا وہاں پہ نہیں, وہاں تو پانی نہیں, اب نماز کا وقت ہو گیا, انہوں نے سوچا نماز کا وقت ہو گیا پانی نہیں, اب کیا کرنا, نماز چھوڑنا کیا کرنا, انہوں نے بغیر وضو کے ہی, اب تب تک تیمم آیا تھا نہیں, انہوں نے تیمم تو ہے ہی نہیں اور وضو بھی نہیں, تو انہوں نے بغیر وضو کی ویسی نماز پڑھ لی ہے. پھر ایک روایت میں فصلوا وهم على غیر وضو, کہ انہوں نے بغیر وضو ہی کے نماز پڑھ لی ہے. فشکوا ذلك الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا معاملہ بیان کیا, ایسا ہوا ہمارا, ہم نے پڑھ لی نماز. فانزل اللہ آیت التیمم, تو اللہ نے اس پر تیمم کی آیت نازل کی کہ اگر تم یعنی کہیں جاؤ اور پانی تم کو نہیں ملے تو تم کیا کرو, تیمم کرو. تیمم آپ نے دیکھا تھا کل کے درس میں کہ آدمی مٹی پر ہاتھ مارے اور اس کے بعد اس میں پھونک مارے اگر دھول زیادہ ہے تو, اور پھر چہرہ اور دونوں کفین اس طرح سے ہاتھ اس پر پھیر دے, یہ نماز پڑھ سکتا ہے, اب یہ ریڈی ہو گئے نماز کے لیے کیونکہ پانی نہیں اس کے پاس, یہ وضو اور غسل دونوں کا بدل ہے. تو تیمم کی آیت نازل ہونے کی وجہ کیا تھی, حضرت عائشہ کا ہار کھو گیا, اب ہار ڈھونڈنے کے لیے کوئی آدمی سوچتا کیا ہار سنبھال نہیں سکتے ہار کو اپنے, نعوذ باللہ, لیکن ایک ایسی چیز ہوئی جو کہ بظاہر حضرت عائشہ کے لیے بھی تکلیف کی تھی, مسلمانوں کے لیے بھی تکلیف کی تھی, لیکن اس تکلیف کی چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز دی جو مسلمانوں کے لیے آسانی کی تھی کہ اگر پانی نہیں ملا تم کو تو کیا کرنے کا, تیمم کرنے کا. فقال اسید ابن حدیر لعائشہ, اس پر اسید ابن حدیر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ سے کہا جزاک اللہ خیرا, اللہ تم کو جزائے خیر دے, اللہ تم کو جزائے خیر دے. فواللہ ما نزل بکی امر تکرہینہ الا جعل اللہ ذلک لکی وللمسلمین فی خیرا, اللہ کی قسم جو بھی چیز تم پر ایسی آتی ہے جو تمہارے لیے تکلیف کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کیس میں اس معاملے میں تمہارے لیے اور مسلمانوں کے لیے کچھ نہ کچھ خیر نکال دیتا ہے. تو علماء کہتے ہیں عائشہ کے جو بھی معاملات ایسے ہوئے جس میں پریشانی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ بڑی خیر عطا فرمائی, اتنا بڑا حکم اللہ کی طرف سے نازل ہونے کی وجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کھو جانا تھا. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اسید ابن حدیر کون ہے؟ اسید ابن حدیر وہ صحابی ہیں کہ رات میں نماز پڑھ رہے تھے, تلاوت کر رہے تھے تو اوپر دیکھا کہ ایک دم روشن کچھ چھتری کی طرح ہے, نیچے بادل کی طرح آیا اور اس میں کچھ روشنیاں دکھائی دی, اور کہتے ہیں میں پڑھتا جاتا تھا وہ قریب آتا تھا اور میرا گھوڑا بدکنے لگتا تھا, اور میرا بچہ میں نے ایسی سلایا تھا تو مجھ کو ڈر ہوا کہ کہیں گھوڑے کے بار بار بدکنے سے اس کے پاؤں بچے پہ نہ گر جائیں, بچہ سلا کے نماز پڑھ رہے ہیں, تو کہا میں نے اپنی نماز کو ختم کر دیا ہے, میں نے اپنی تلاوت چھوڑ دی ہے. اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بیان کیا تو آپ نے کہا وہ تو فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے, یہ وہ صحابی ہیں, ان کے بچے کا نام یحییٰ تھا. تو یہ اسید ابن حدیر ہے. بہرحال ایک ایک صحابی کیسا انسان تھا آپ سوچیے, کیا لیول کے لوگ, فرشتے سننے کے لیے, ان کی قرت سننے کے لیے فرشتے آ رہے ہیں آسمان سے, کیا قرت ہوگی ان کی آپ سوچیے. یہاں تو آپ تراوی میں سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, کیا قرآن پڑھتے, اللہ ہدایت عطا فرمائے, کہ ایک ایسا کلام کہ جو پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے, یہاں ایسا پڑھا جا رہا ہے کہ ایک آدمی کو گھبراہٹ ہو کہ کیا ہو رہا ہے, امام صاحب جن تو نہیں گھس گیا ان کے اندر, جن تو نہیں گھس گیا ان کے اندر, ان کو پکڑو, ان کو سپیڈ کا بھوت تو نہیں لگا, کیا امام ہے ہمارے, کیوں 20 منٹ میں تراویح ختم, 20 منٹ میں 20 رکعت ختم, باہر سیدھا ایک رکعت, 1 منٹ پر رکعت,
और बीच में रुकते हो वो इंक्लूडेड, चार के बाद जो रुकते हो इंक्लूड होता है उसमें, बीस में खत्म बार खलास, चलने होटल बिटल सब जा सकते, टोटल अपने लिए इजी हो जाता है। ये कुरान पढ़ते हैं हम लोग, यानी 20 का नंबर पकड़ लिया आएगा वो आप इंशाल्लाह सवाल जवाब में, अल्लाह इसको अभी बोलने की जरूरत नहीं है। तो बहरहाल ये आयशा रजी अल्लाह तआला की फजीलत है कि जब भी कोई परेशानी आती अल्लाह कुछ ना कुछ खैर उसमें से निकालता था। इल्म की तलब कितनी थी हज़रत आयशा की, हज़रत आयशा खुद फरमाती हैं कि सअल्तु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन हाज़िहिल आया। हज़रत आयशा का एक मामला था खास, उलमा ने जिक्र किया और मैं एक अलग से दर्स उसमें कभी इंशाल्लाह लूंगा मौका मिला तो, कि इल्मी एतबार से हज़रत आयशा की क्या खसूसियात है, कि उनकी उनका एक मिजाज था, क्यूरियोसिटी उनके अंदर थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बार बार पूछती थी, आपसे कोई चीज नहीं समझी फौरन पूछती थी, आप कुछ बता रहे हैं फौरन पूछती थी इसका क्या मतलब है। इस वजह से इल्म के दकायक उनके पास बहुत ज्यादा थे। कुरान की आयत के मानी, सही तफसीर, शान नुज़ूल और अहकाम नासिख मनसूख और अहकाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की वजूहात कि किस बैकग्राउंड में आपने क्या कहा, तो बहुत ध्यान देने वाली थी, बार बार पूछती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये मिजाज उनके अंदर बहुत ज्यादा था। तो कहती है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये जो आयत है वल्लदीना युतूना मा आता व कुलूबुहुम वजिला, ये जो कुरान में अल्लाह ने कहा कि बाज बंदे वो होते हैं नेक बंदे कि ये लोगों को सदका खैरात देते हैं और देते हैं तो उनके दिल डरते रहते हैं, इन्हें डरते डरते वो सदका देते हैं। तो ये कौन लोग हैं, कहते हैं कालत आयशा अहुम लदीन यशरबून अल-खमर व यसरकून, ये डरते क्यों हैं, यानी नेकी कर रहे हैं और डर रहे हैं, तो क्या ये वो लोग हैं कि जो सदकात वगैरह देते हैं और रोजा यानी शराब पीते हैं और चोरी करते हैं, क्या ये वो लोग हैं कि गुनाह इनके हैं इस वजह से डरते हैं, कौन लोग हैं ये। तो आपने फरमाया ला या बिन्त सिद्दीक, ए सिद्दीक की बेटी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वलाकिन्नहुम अल्लज़ीन यसुमून व युसल्लून व यतसद्दकून, बल्कि ये वो लोग हैं कि ये लोग रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सदकात देते हैं, वहुम यखाफून अल्लाह तुक्बला मिन्हुम, लेकिन वो इस बात से डरते हैं कि कहीं अल्लाह ताला इनकी नेकी रद्द न कर दे। तो नेकी करके भी क्या करते हैं, डरते हैं, ये वो लोग हैं। उलाइका युसारिऊना फिल खैरात, ये लोग नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वहुम लहा साबिकून, और वो नेकियों में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं, उसकी तरफ दौड़ते हैं। ये मुस्नद अहमद और तिर्मिजी और इब्ने माजा की रिवायत है और हाकिम ने इसको रिवायत किया है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की खसूसियत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार सवालात पूछती थी और आप बार बार उनको उनके सवालात का जवाब देते थे। यही वजह है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खसूसियत है कि औरतों में सबसे ज्यादा रिवायत हज़रत आयशा की है, 2000 से ज्यादा रिवायत है, 2010 के करीब रिवायत उलमा ने जिक्र की, 2000 रिवायत है। और उलमा ने कहा हज़रत आयशा की रिवायत की खसूसियत है कि वो डाउट की क्लैरिफिकेशन उसमें हो जाता है, हदीस में पस मंजर होता है कि क्यों ऐसा हुआ, और कई सहाबा के कौल को पकड़ा है आयशा ने, ये ऐसा नहीं है ऐसा है, कई सहाबा की खता को बयान किया है आयशा रजी अल्लाह तआला ने। क्या लेवल होगा इल्म का बताइए, यह आयशा का लेवल था। इल्मी मकाम के एतबार से अबू मूसा अल अशअरी रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मा अशकल अलैना अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीथ कत फसअलना आयशा इल्ला वजदना इंदहा मिन्हु इल्मा, कि हमको सहाबा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में जब भी कोई मुश्किल पेश आई और हमने जाके हज़रत आयशा से उसके बारे में पूछा तो हमको जरूर हज़रत आयशा के पास उसके बारे में कुछ ना कुछ इल्म मिल गया। यानी जब भी मुश्किल आती थी सहाबा को तो उनको मालूम था कहाँ जाना है, हज़रत आयशा के पास, हज़रत आयशा के पास आके जब उसके बारे में क्लैरिफिकेशन करवाते पूछते वजाहत चाहते तो फौरन हज़रत आयशा सही जवाब उसका दे देती थी। तो ये इल्मी लेवल था कि सहाबा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतना वक्त गुजारते उनके भी इल्मी मसाइल उनका हल कौन करता था, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इसको इमाम तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। हज़रत आयशा की जबान के एतबार से बहुत फसीह थी, यानी एकदम साफ बात करने वालों में से हज़रत आयशा थी। موسیٰ ابن طلحہ کہتے ہیں ما رأیت احداً افصح من عائشہ، میں نے حضرت عائشہ سے بڑھ کر فصیح، ایک دم عربی زبان کا ماہر اور بہترین انداز میں بات کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا، ایک دم فصیح زبان میں بات کرنے والی. اس کو امام ترمذی، حاکم و طبرانی نے روایت کیا ہے. لیکن علم کا یہ مرتبہ ہونے کے باوجود حضرت عائشہ بہت محتاط تھی، علمی احتیاط کرتی تھی. شرح ابن حانی کہتے ہیں کہ اتیت عائشہ اسألها، میں حضرت عائشہ کے پاس آیا پوچھنے کے لیے، کیا پوچھنے کے لیے؟ عن المسح علی الخفین، کہ چمڑے کے موزوں پر مسح کیسا کرتے ہیں، کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کیا ہے اس کی شرائط، کیا ہے طریقہ کیا ہے. تو چمڑے کے موزے جن کو خفین کہا جاتا ہے، تو خفین پر مسح کرنے، وضو میں مسح کرنے کے بارے میں پوچھنے کے لیے گیا. فقالت علیک بابن ابی طالب فسلہ، انہوں نے کہا جاؤ علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو. فانه کان یسافر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ تر علی ابن ابی طالب ہوا کرتے تھے. جاؤ حضرت علی سے پوچھو، ان کو مسئلہ معلوم ہوا کرتا تھا. لیکن جو جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو، زیادہ جانکار ہو، جانکار آدمی اس کے پاس بھیجتا ہے. جانکار آدمی کیا کرتا؟ زیادہ جانکار کے پاس بھیجتا ہے. کم علم والا کیا بولتا؟ ارے میں بتاتا نا، ادھر ادھر کدھر جا رہا، فتوی چاہیے نا، ارے میرے پاس ہے نا، ایک چاہیے کہ دو چاہیے. کم علم کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے بولنے کی. علماء کی مجلس میں بیٹھا ہوگا، پوچھنے والا عالم سے اگر پوچھے گا تو یہ بیچ میں بولتا ہوا اس کو دیکھ کے، وہ چل چپ بیٹھنا، تو ان کو ان سے پوچھ رہا ہوں میں، لیکن وہ تو میرے پاس ہے. مناظرہ اگر ہوگا، ڈسکشن ہوگا، تو عالم صاحب اگر بات کر رہے ہیں، بولے گا عالم صاحب وہ بولو نا، وہ دلیل بھی بتاؤ ان کو. اس کو چین نہیں آتا. تو کم علم جو ہے یہ اپنے علم کا اظہار کرنے کا شائق ہوتا ہے، اور زیادہ علم والا کیا ہوتا ہے؟ احتیاط اس کے مزاج میں ہوتا ہے. کم علم کو کیا ہوتا ہے؟ جلدی ابال آتا ہے. لیکن زیادہ علم والا کیا ہوتا ہے؟ وہ سمندر کی طرح ہوتا ہے، پتھر ماریں گے تو زیادہ اچھلتا نہیں ہے، لیکن چھوٹے برتن کو ایسا کرو بہت آواز پیدا ہوتی ہے اس کے اندر. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے کہا جاؤ علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ سفر میں وہ رہا کرتے تھے، ان کو زیادہ معلوم ہے. یہ مسلم کی روایت سے. اور ایک روایت میں کہا ائت علی فانه اعلم بذلك مني، مسلم کی روایت میں کہا کہ علی کے پاس جاؤ، حضرت علی کے پاس جاؤ، مجھ سے زیادہ وہ جانتے ہیں، اس کا علم مجھ سے زیادہ حضرت علی کو ہے. گھر کا حال کیا تھا حضرت عائشہ کا؟ فرماتی ہیں انہا قالت، انہوں نے عروا سے کہا، عروا ان کے رشتے میں ہی ہوتے تھے. انہا قالت لعروا، انہوں نے عروا سے کہا، عروا ابن زبیر، یبن اختی، اے میری بہن کے بیٹے، ان کنا لننظر الی الہلال ثم الہلال ثلاثۃ اہلۃ فی شہرین، ہم ہلال دیکھتے پھر ہلال دیکھتے پھر ہلال دیکھتے، لگاتار ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، تین تین ہلال ہم کو دکھتے تھے دو مہینے میں. وما اوقدت فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ بھی نہیں جلتی تھی. تین تین چاند ہم دیکھ لیتے تھے، چاند پہ چاند گزر جاتے، دو دو مہینے نکل جاتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں کا حال یہ ہوتا تھا کہ ان میں چولہا تک نہیں جلتا تھا. فقلت یا خالہ، انہوں نے کہا اے میری خالہ، ما کان یعیشکم، تو تم کو کیا چیز تھی جو تمہاری زندگی کا سبب بنتی، یعنی کیا کھاتے تھے، تمہارا رزق کیا تھا، تمہارا پکانا کھانا کیا ہوتا تھا، پھر کیا کھاتے تھے تم لوگ، دو دو مہینے پکڑا نہیں گھر کے اندر کچھ، تو تم کھاتے کیا تھے؟ قالت الاسودان، دو کالی چیزیں، دو کالی چیزیں، التمر والماء، کھجور اور پانی، کھجور اور پانی کھا کے دو دو مہینے ہم لوگ نکال لیتے تھے. اور کہتی ہے کہ الا انه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الانصار كانت لهم منائع، ہاں کبھی ایسا ہو جاتا، یہ دو چیزوں سے ہٹ کے کیا کھاتے تھے؟ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں کچھ انصار بھی تھے، ان کے پاس کچھ یعنی بکریاں یا اونٹ ہوا کرتے تھے، اور وکانوا یمنحون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من البانہم فیسقینا، کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بکری یا اپنے اونٹ کا دودھ بھیج دیتے تھے تو پھر ہم کو دودھ بھی مل جاتا تھا، کھجور اور پانی پر گزارا کرتے تھے، نبی کا گھر ہے. آپ بتائیے جس کو اللہ نے اپنے ہاں بلایا ایک خاص رات میں لیلۃ المعراج میں، اور اپنی طرف سے فرشتہ اور اپنی طرف سے سواری بھیج کے بلایا ہے، جس کی آسمانوں میں مانی جاتی ہے کہ فرشتے سے جب کہا کھولنے کے لیے دروازہ تو فرشتے نے پوچھا کون ہے، جبریل، ذات میں کون ہے، محمد، آرڈر ہے کیا، ہاں آرڈر ان کے لیے، حکم ہے اللہ کی طرف سے، کھولو، کھولا اس نے، دروازے کھولتے نہیں ہیں، جن کے لیے دروازے کھولے گئے آسمان کے لیے. لیکن آپ بتائیے گھر کا حال کیا ہے، گھر کا حال یہ کہ گھر کے اندر دو دو مہینے تک چولہا نہیں جلتا ہے، اور گھر کے اندر دو کالی چیزیں کھجور اور پانی پر وہ لوگ یعنی کھجور پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہاں مسلمان کے پاس سب کچھ رہ کے بھی اللہ کی کتنی ناشکری کرتا ہے، کتنی ناشکری کرتا ہے. افطار میں اگر ایک چیز کم ہو جائے تو آدمی کتنا سوچتا ہے کہ کیا دوسرے لوگ کتنا کھاتے اور میں، میرے پاس نہیں ہے. لیکن آپ بتائیے وہاں دو دو مہینے نکل جا رہے ہیں، اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور بھی نہیں ملتی تھی، افطار آپ پانی سے کر لیتے تھے پھر مسجد چلے جاتے تھے. کیا زندگی ہوگی آپ بتائیے. تو کہتے ہیں کہ بعض لوگ آپ کے پاس جانور بھیج دیتے یا دودھ بھیج دیتے، آپ ہم کو وہی دودھ پینے کو مل جاتا. یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. گھر کیسا تھا، گھر کی تنگی کا حال بیان کرتی ہیں کہ کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی رہتی، ورجلایا فی قبلتہی، اور میرے پاؤں آپ کے سجدے کی جگہ کے پاس ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے، جائیں گے کدھر، گھر اتنا چھوٹا ہے، میں آپ کے سامنے سوئی رہتی تھی، لیٹی رہتی تھی، ایک روایت میں جنازہ جیسا سامنے رکھا جاتا ہے ویسے میں آپ کے سامنے لیٹی رہتی تھی. فاذا سجد غمزنی، جب آپ سجدے کے لیے جاتے، قیام تو آپ ویسے ہی کرتے، جب آپ سجدے کے لیے جاتے تو میرے پاؤں پر یوں دبا دیا کرتے تھے. اب سجدہ کرنے کے لیے جگہ کہاں ہے، تو میرا پاؤں سامنے ہے، آپ جب سجدے میں جاتے تو میرے پاؤں پہ اس طرح سے مارتے تھے یا پاؤں اس طرح سے دبا دیتے تھے. غم زنی، فقبت تو رجلیا، میں اپنے دونوں پاؤں سمیٹ لیتی تھی. فاذا قام بسطتها، آپ سجدہ کرتے پھر واپس آپ سجدے سے اٹھ کے کھڑے ہوتے، واپس میں اپنے پاؤں لمبے کرتی تھی. ایسا تو گھر تھا ان کا کہ لیٹنے کے لیے جگہ نہیں، اگر نبی نماز پڑھ رہا ہے تو اتنی کمی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے کہ سامنے بیوی لیٹی ہوئی اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور سجدے میں جا رہے ہیں تو بیوی کے پاؤں پہ ہاتھ مار رہے ہیں، بیوی پاؤں سمیٹ رہی، آپ سجدہ کر رہے ہیں، سجدے سے اٹھ رہے، پھر پاؤں. رات میں آپ دیکھیں اتنی لمبی لمبی رات نماز پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار آپ سجدے میں جا رہے ہیں پھر پاؤں، ہاتھ پاؤں پہ مار رہے ہیں، ہاں پھر نیند بیدار ہو گئے، پاؤں سمیٹ لو، اس طرح سے کون برداشت کرے گا. لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا اللہ کے دین کے لیے اور نبی کی رضا کے لیے. جو نبی کو پسند، ہم کو پسند، تکلیف تکلیف چلے گی، کوئی بات نہیں، ایسی زندگی گزارتی تھی. تو کہتی کہ جب آپ کھڑے ہوتے تو اپنے پاؤں میں سمیٹ لیتی. کہتی والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، کوئی آدمی کہے جاگے ہیں، دیکھنا چاہیے سجدے کا وقت ہوگا، خود سے پاؤں سمیٹنا چاہیے. کہتی وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس دور میں ہمارے گھروں میں چراغ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، یعنی اندھیرے میں آپ نماز پڑھتے، مجھ کو کیا معلوم کہ سجدے کا وقت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے وقت میں میرے پاؤں پہ مارتا، معلوم پڑتا ہاں سجدے کا وقت، پھر میں سمیٹ لیتی تھی. رات بھر یہ معاملہ چلتا، کتنی لمبی لمبی نمازیں ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ سوچیے کتنا لمبے لمبے سجدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں روایت موجود ہے. جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نور کا اعتقاد رکھتے ہیں وہ اس حدیث میں غور کریں کہ فرماتی اس زمانے میں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے، اس لیے مجھ کو معلوم نہیں پڑتا تھا، معلوم نہیں پڑتا تھا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایسا حالات گھر کے تنگی وغیرہ کے تھے، کبھی کبھی تھوڑا معاملہ ٹینشن کا ہو جاتا تھا، نبی ہے، گھر ہے، انسان ہے، اور فائنینشیل میٹرز کبھی کبھی تھوڑے سے کشیدہ ہو جاتے تھے. نعمان ابن بشیر کہتے ہیں جاء ابو بکر یستأذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے. فسمع عائشہ، تو حضرت عائشہ کی آواز سنائی دی،
وہی رافعت صوتها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تھوڑی ان کی آواز اونچی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے وقت. اس میں اب باپ گیا ہے گھر کو اور بیوی شوہر سے بات کر رہی ہے, وہ نبی ہیں شوہر بھی ہیں, بات کرتے میں کیا ہوا تھوڑی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کو لگا اس کی آواز میری بیٹی کی آواز نبی سے اونچی, نبی سے اونچی آواز سے بات کرتی ہے, کیونکہ صحابہ تو بڑے ڈر کے بات کرتے تھے. اور مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ خصوصاً ابو بکر و عمر بہت ادب سے بیٹھتے تھے, آواز بھی کرتے تھے بہت دھیمی آواز سے بات کرتے تھے. اور باپ کا یہ حال, اور بیٹی دیکھو تو بیٹی ایک دم فریلی بات کر رہی نبی سے اور آواز اونچی ہے بیٹی کی, نبی کی بیوی ہے لیکن میری بیٹی تو ہے, اونچی آواز سے بات کر رہی ہے. فأذن له فدخل, اجازت لی گھر میں گئے. فقال یا ابنت ام رومان, اے ام رومان کی بیٹی, ان کی والدہ کا نام ہے, اے ام رومان کی بیٹی, اور آگے بڑھے پٹائی کے لیے یا ڈانٹنے کے لیے, کہتی ہیں اور کہا کہ اترفعین صوتک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول پہ آواز اونچی کر کے بات کرتی ہے تو, اونچی آواز سے بات کرتی ہے. قال فحال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہ و بینہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آ گئے ان کے, تیر ہٹ جاؤ ذرا, باپ ہے وہ, ڈانٹنے کے لیے آگے, کیا کرتی ہے تو نبی کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتی ہے, یہ تو چلتا ہے ہمارے یہاں پہ, یہ کیا ہے. اللہ کے نبی بیچ میں بیچ میں آ کے روک دیا, کس کو؟ ابو بکر صدیق کو, دونوں کو الگ کر دیا, چھوڑو. فلما خرج ابو بکر جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لها یترضاها الا ترین انی قد حلت بین الرجل وبینک. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گئے واپس تو حضرت عائشہ سے کہا, دیکھا کیسا دونوں کے بیچ میں آیا, کیسا میں نے ان کے اور بیچ میں آ کے تم کو بچا, اچھا کیا نا میں نے, یعنی حضرت عائشہ کو خوش کرنے کے لیے, یترضا, حضرت عائشہ کی رضا کے لیے آپ نے کہا کتنا اچھا میں نے تم کو بچایا نا ان سے, کتنا اچھا بچایا میں نے تم کو. قال ثم جاء ابو بکر فاستأذن, کچھ وقت کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر واپس آئے. فوجدہ یضاحکہا, اور دیکھا کہ دونوں ہنس رہے ہیں آپس میں, کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک دوسرے کو دونوں کیا کر رہے ہیں, ہنسی خوشی ہے, بالکل معاملہ ایک دم ارے بالکل سیدھا معاملہ ہو گیا. قال فأذن له فدخل فقال له ابو بکر, جب آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اندر کمرے میں اجازت لے کر, کہا یا رسول اللہ اشرکانی فی سلمکما کما اشرکتمانی فی حربکما, کہا اللہ کے رسول آپ دونوں مجھ کو اپنی صلح میں امن میں شریک کیجئے جیسے اپنی جنگ میں مجھ کو شریک کیا تھا, آپ لوگوں کی جنگ میں میں شریک تھا تو اس کو اسی طرح مجھ کو اپنے امن میں اپنے پیس میں بھی شریک کر لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قد فعلنا, قد فعل, اچھا ٹھیک ہے ہم لوگوں نے کیا تم کو, کیا تم کو, یعنی تم کو ہم نے اپنی جیسے جنگ میں تم کو لیا تھا بیچ میں, ویسے ہم اپنے پیس میں بھی امن میں بھی تم کو بیچ میں لے لیتے, چلو آ جاؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. اور دونوں خوش خوش ہیں بیوی شوہر دونوں. یہ ابو داؤد اور احمد کی روایت ہے, صحیح روایت ہے, حسن درجے کی روایت ہے. ایک مرحلہ آپ کی زندگی میں آیا کہ بیوی نے بہت پریشان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور واقعی ان کا مانگنا بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جیسے آج کل بیویاں مانگتی ہیں, ہم کو بنگلہ چاہیے ایک رہنے کے لیے اور ایک رکھنے کے لیے, کار چاہیے ایک سوار ہونے کے لیے اور ایک لوگوں میں دکھانے کے لیے, زیور چاہیے ایک ایک عید کا, دوسرا دوسری عید کا, تیسرا شادی کا, ولیمے کا, تو ایسا ان کا معاملہ نہیں تھا, سیدھے سادھے لوگ تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا, آپ اکثر معاملہ اکثر چیز خرچ کر دیا کرتے تھے, اور آپ کے یہاں اگر ہے اور آپ کے گھر میں کچھ ہے, اگر کوئی فقیر اور مسکین آ جاتا آپ سب سے پہلے کیا کرتے, اپنے گھر پہ بھیجتے, جاؤ میرے گھر میں اگر کچھ ہے تو لے آؤ. اور کبھی ایسا ہوتا کہ آدمی جاتا لینے کے لیے سارے گھروں پہ دروازوں پر جا کر پوچھتا کچھ ہے کچھ ہے کچھ ہے, اور آپ کے کسی گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا, تو ایسا تو وہ عام طور سے جیتے تھے. تو ایسا ایک وقت آیا کہ بیویوں کو تھوڑا برا لگا کہ مطلب ہم کو کچھ بھی نہیں ہے, مطلب اتنی سخت تنگ زندگی, تھوڑا سا معاملہ ٹینشن والا ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے ناراض ہو گئے, بطور شوہر ناراض ہو گئے, شوہر کو کہا کہ بیوی سے ناراض ہو,
تو آپ ناراض ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے الگ جا کے بیٹھ گئے. آپ نے طلاق نہیں دی تھی لیکن ٹینشن مسلمانوں میں ایک نیوز پھیل گئی کہ نبی نے بیویوں کو طلاق دے دیا. اے رونا شروع پبلک میں ایک دم ٹینشن, کیا ہو گیا ہمارے نبی نے ساری بیویوں کو طلاق دے دیا. نیوز پھیل گئی اور نیوز پھیلتی جنگل کی آگ کی طرح, اور بڑے آدمی کی نیوز جلدی پھیلتی ہے. اور اس میں مطلب بعض اوقات غلط لوگ ایڈیشن سبسٹریکشن ملٹیپلیکیشن اور کلرنگ بھی کر دیتے ہیں. تو بات ایک پھیل گئی مدینہ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بیویوں کو طلاق دے دیا, اب کیا ہوگا؟ مسلمان سوچ رہے ہیں کیا ہوگا, اب سارے طلاق, نبی کی ساری بیویوں کا طلاق, بیویاں گھروں میں جا کے دیکھو سب رو رہے, کیا ہو رہا ابھی. تو یہ تخیر کا معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو اختیار دیا, میں چاہیے کہ دنیا چاہیے, چوائس چنو آپ. اور اللہ کی طرف سے معاملہ تھا. فرماتی ہیں لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتخیر ازواجہ بدا بی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ چننا ہے چنو, اگر چاہیے تو میں مجھ کو چنو لیکن میرے ساتھ زندگی تنگی والی ہوگی, اس کو بھی چننا پڑے گا, اور اگر نہیں تم کو دنیا چاہیے ٹھیک, تم کو میں دے دلا کہ تم کو کیا کرتا ہوں, روانہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے, تم چلی جانا میرے ساتھ نہیں رہ سکتی, جو بھی چاہیے چوائس ہے تم کو چنو. کہتی ہے کہ جب آپ نے ایک ارادہ کیا اور آپ نے یہ معاملہ شروع کیا ساری بیویوں کے ساتھ, تو سب سے پہلے شروعات کس سے کی؟ مجھ سے کی. اور کیسا انداز میں آپ نے کہا دیکھی ہے, کہتی ہیں کہ فقال انی ذاکر لک امرن, آپ نے کہا ایک چیز ہے میں تم کو بتا رہا ہوں, ایک بات تم کو کہہ رہا ہوں, فلا علیک اللہ تعجلی حتی تستعمری ابویک, اور اس کے فیصلے میں ذرا جلدی مت کرنا, چننے میں جلدی مت کرنا جب تک کہ اپنے ماں باپ سے مشورہ نہ کر لینا. اب مشورہ کریں گے ماں باپ سے, ماں باپ کیا بولیں گے, کس کو چن, نبی کو چن کے کس کو چن. آپ نے کیا کہا, سب سے پہلے کس کے پاس گئے, عائشہ کے پاس, سب سے محبوب بیوی, کہا کہ اس میں جلدی مت کرنا جب تک کہ اپنے ماں باپ سے مشورہ نہ کر لو. قالت قد علم ان ابویا لم یکونا لیامرانی بفراقہ, کہتی مجھ کو معلوم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ میرے ماں باپ کبھی نہیں بولیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاؤ, اس لیے کہا کہ ان سے پوچھو پہلے. بیوی شوہر کے معاملات میں بہت اچھا حضور ہے, بشرطے کہ ماں باپ اس کے سمجھدار ہوں, نہیں تو ماں باپ اگر بولے مہیلا منڈل کا ایڈریس معلوم ہے مجھ کو, اب گیا ہے یار. قالت ثم قال ان اللہ عز وجل قال, اور پھر آپ نے کہا اللہ تعالی نے کہا ہے, یا ایها النبی, قرآن میں آیت آئی, یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها, اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو, دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی زندگی چاہتی ہو, فتعالین, تو آؤ, امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا, آؤ میں تم کو کچھ دے دلا دیتا ہوں, دنیا کے متاع دے دیتا ہوں اور عزت کے ساتھ رخصت کر دیتا ہوں, چھٹی الگ چھوڑ دو مجھ کو, میں تم کو روانہ کر دیتا ہوں تم کو کچھ دے کر, دنیا دے کر, اور ایسا نہیں اگر, وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اور اگر تمہارا تمہاری چاہت اللہ اس کا رسول اور آخرت کی زندگی ہو, آخرت کا گھر ہو, اگر تم اللہ کو چاہتی ہو, اگر اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو, تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, تو اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے, بہت اجر عظیم عطا کر رکھا ہے. اس کے لیے جو عورت دنیا نبی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور اللہ اور آخرت کے گھر کو اور نبی کو چننا چاہتی ہے, دنیا کی تنگی کو چننا چاہتی ہے آخرت کی خاطر, تو اللہ نے آخرت میں ایسی بیوی کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے. حضرت عائشہ کہتی جب مجھ سے آ کے آپ نے کہا کہ دیکھو کیا چننا ہے تم کو چنو, تو ان کو بڑا برا لگا ہے عائشہ کو, مجھ کو بول رہے ہیں, مجھ کو چننے کے لیے کہہ رہے ہیں, کہنے لگی فَقُلْتُ فِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ، یعنی ان میں سے کس کے بارے میں آپ مجھ کو مشورہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، یعنی کیا ہے یہ مشورہ کرنے کی چیز ہے؟ یعنی میں اللہ رسول اور آخرت کی بجائے دنیا کو چن سکتی ہوں، اس میں مشورہ کروں، میں یہ چنوں کہ یہ چنوں؟ آپ کس چیز کے بارے میں اس سے کہہ رہے ہیں؟ تھوڑا ان کو برا لگا، یعنی کیا ہے، اتنی محبت تھی کہ اتنا یعنی ان کو چوٹ پہنچی اس سے، ان کو برا لگا کہ مطلب کیا یہ کوئی بات ہے کہ اللہ کو اور رسول کو اور آخرت کو چننا ہے یا دنیا کو چننا ہے؟ آپ کیا چننے کے لیے مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ آپ کس چیز کے بارے میں مجھ کو مشورہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اپنے ماں باپ سے؟ کہتی فی ای ھذا استأمر ابوی فانی اريد اللہ ورسوله والدار الاخرہ، میں اللہ کو چنتی ہوں، اللہ کے رسول کو چنتی ہوں اور میں آخرت کے گھر کو چنتی ہوں. قالت ثم فعل ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما فعلت، کہتی میرے بعد ساری بیویوں نے ویسا ہی کیا جیسے میں نے کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا بہت انٹیلیجنٹ ہے اور صحیح چنے گی اور دوسروں کے لیے نمونہ بنے گی. تو آپ نے سب سے پہلے عائشہ سے پوچھا تھا، پوچھنے کی بات ہے کوئی، میں اللہ کو چنتی ہوں، اللہ کے رسول کو چنتی ہوں، آخرت کے گھر کو چنتی ہوں، دنیا کی تکلیف کوئی بات نہیں ہے، چلے گا ہم کو، دیکھیں ہم رسول کو نہیں کھو سکتے. یہاں وہ لوگ غور کریں جو کہتے ہیں کہ اتنی کم عمر میں کیسا نکاح ہوا تھا، یہ چوائس دی تھی کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رہنا ہے رہو، نہیں رہنا مت رہو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اتنی کم عمر میں کیسا نکاح ہے یہ، آپ دیکھیے ان کو انتخاب کا موقع کس نے دیا؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا، چننا ہے چنو، کیا چاہیے تم کو، میں چاہیے کہ دنیا چاہیے؟ اور ہر بیوی نے کیا چنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، وہ ان کی چوائس سے تھا، ایک موقع خود زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، چننا ہے چن لو، تم کو چھوڑنا ہے، الگ ہونا ہے الگ ہو جاؤ، یہی موقع ہے تمہارے لیے. لیکن کسی بیوی نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کوئی اور چیز نہیں چنی، کیونکہ ان کو معلوم تھا یعنی اتنی بڑی چیز کھو سکتا ہے کوئی؟ ان کے لیے سب سے قیمتی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، محبت اور قرب تھا. دنیا کی ساری تکلیفیں ہینچ تھی ان کی نگاہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسکراہٹ ان کے لیے بہت بڑی چیز تھی. اپنے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، چاہے فقر و فاقے کے ساتھ ہو، گھر میں جلانے کے لیے دیے کے لیے تیل نہیں ہے، لیکن ہمارے گھر میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم آتے ہیں، آپ ہمارے گھر میں بیٹھتے ہیں، لیٹتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہنستے بولتے ہیں، ہم کو بہت ہی ہے. دنیا کی دولت چھوتیوں میں ہماری ہے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے لیے. وہ تو تھوڑا انہوں نے کہہ دیا تھا، تھوڑا اچھا مل جائے تو اچھا، لیکن یہ اگر نبی کی ناراضگی اس میں ہے، ہم کو نہیں چاہیے بھائی، ہم کو نہیں چاہیے. پھر دنیا اگر اس میں نبی ناراض ہوتا ہے اور ہم کو یہ چوائس کا معاملہ آتا ہے تو ہم کو نہیں چاہیے. ساری بیویوں نے کہا کہ ہم کو دنیا نہیں، ہم کو آخرت چاہیے، ہم کو اللہ چاہیے، ہم کو نبی چاہیے. تو یہ ان کی فضیلت تھی امہات المؤمنین کی، کہ ان پر کوئی دباؤ نہیں تھا، انہوں نے اپنی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا تھا اس سارے فقر کے باوجود. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. ایک بہت سنگین مرحلہ اس کے علاوہ بھی اور آیا تھا حضرت عائشہ کی زندگی میں، وہ یہ کہ ایک سفر میں تھیں اور ہار کھو گیا اور استنجا کے لیے گئیں اور زیور گر گیا ان کا، تو تلاش کرتی رہیں، دیکھتی رہیں اور قافلہ نکل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہلکی پھلکی تھی، سوار ہے نہیں ہے اور پردے میں رہتے تھے، تو سواری والے نے سمجھا کہ حضرت عائشہ ہیں اس میں موجود، لیکن حضرت عائشہ اس میں موجود نہیں تھی، کیونکہ پیک بند ہوتا تھا جس پہ سفر میں جاتی تھی اونٹ پہ. تو ساتھ میں لے جانے والے، لگام پکڑنے والے سمجھے کہ حضرت عائشہ ہیں اس میں، لیکن وہ نہیں تھی اور وہ رہ گئی اور صحابہ نکل گئے سفر میں. ایک صحابی جو پیچھے سارے مسلمانوں کی چیزیں جو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، وہ جمع کرتے کرتے اس کو اٹھاتے آیا کرتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، کیونکہ پہلے دیکھ چکے تھے حضرت عائشہ کو، تو پہچان لیا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. تو انہوں نے اپنا اونٹ بٹھا دیا، حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ اس پر سوار ہو جائیں اور اس کی نکیل پکڑ کر، لگام پکڑ کر اس کو لے چلے اور قافلے میں آ کے مل گئے. سیدھے سادے بھولے بھالے صحابی تھے، زیادہ مشہور صحابی بھی نہیں ہے. منافقین کو شوشہ مل گیا،
اس لیے کہ شوشے والے موقع کبھی چھوڑتے نہیں ہیں. انہوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں غلط بات شروع کر دی کہ ان کا کچھ معاملہ ہے. نعوذ باللہ, کہاں وہ صحابی, کہاں ہے نبی کی بیوی؟ ان کا اپنا مرتبہ ہے, لیکن نبی کو چھوڑ کے ایک بیوی کسی اور کی طرف دھیان دے, اللہ اکبر, معاذ اللہ. لیکن منافقین نے اس کو بہت بڑا ایک ایشو بنا دیا. دیکھو ایسا ہے, اور ایسا معاملہ بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ سوچیں نبی کے ساتھ بھی ہوا ہے, اور سماج میں ہمیشہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عزت دار کی عزت کو اپنے لیے کھلونا بنا لیتے ہیں, اور یہ بہت بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے ایک آدمی کے لیے, دائی کے لیے, اور ایک عالم کے لیے, ایک دین پر جمنے والے پرہیزگار انسان کے لیے جو اپنے آپ کو بچا کے چلتا ہے. ایک موقع ایسا آتا ہے اس کی زندگی میں کہ اس کی عزت کھلونا بن جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بڑا مشکل مسئلہ تھا. اب نبی اپنی طرف سے صفائی دے, آپ ہی کی بیوی, آپ تو ڈیفینڈ ہی کرو گے. آپ خاموش رہے, آپ نے کچھ جواب نہیں دیا اس مسئلے, آپ خاموش رہے, اور آپ منتظر تھے کہ اللہ کی طرف سے اس میں کچھ آئے, اللہ کی طرف سے کچھ میں کچھ آئے. کافی وقت گزر گیا اور یہ معاملہ مدینہ میں چل پڑا. حضرت عائشہ اپنے گھر پر اور روتی رہتی تھی, پریشان, ہی کیا ہے, کیا کر دیا لوگوں نے, کیا عزت کا معاملہ کر دیا. وقت نکل گیا اس میں کافی. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیتیں نازل کی, اور یہ قرآن کی آیات ہیں. اور دیکھیں یہ جو گیپ ہے, یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں. کیونکہ پہلے دن چاہتے تو نازل کر دیتے, نعوذ باللہ, اگر جھوٹا کوئی ہو تو صفائی میں پہلے دن آیت نازل کر دے, نہیں ایک آیت ایسی ہے. لیکن یہ کافی عرصہ گزر گیا, وقت گزر گیا, اور آپ بھی پریشان کئی دنوں تک, اور آپ کی ازواج مطہرات پریشان, گھر کے سارے لوگ پریشان, اور ایک پورا معاملہ مدینہ میں پھیل گیا, ایسا ایسا ہے, اور بڑھ چڑھ کے لوگوں نے حصہ لیا اس میں. پھر اس کے بعد ایک مدت جانے کے بعد, کئی دنوں کے بعد میں, اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی سے فیصلہ نازل کیا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک سورۃ النور آپ پڑھیں, پورے معاملات اس میں اللہ نے ذکر کیے, لیکن کچھ آیات ہیں جس میں حضرت عائشہ کی برات قرآن میں اللہ نے نازل کی. کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم, ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم, جو لوگ یہ بہتان لائے ہیں, افک, اللہ نے پہلا لفظ کیا استعمال کیا اس کے لیے, یہ جو بہتان لائے ہیں, یہ جو جھوٹی بات لائے ہیں, یہ تم ہی میں سے کچھ لوگ ہیں. عصبۃ منکم, کچھ بےچارے بھولے بھالے مسلمان بھی سیلاب میں آ گئے تھے. حسان ابن ثابت جو کہ شاعر اسلام ہیں, اور مستح, اور اسی طرح سے کچھ اور لوگ بھی ہیں. اس جو ہے یعنی اس الزام تراشی میں وہ بھی دھوکے سے شامل ہو گئے ہیں منافق. اس میں جو ہائی لیول کا جو آدمی تھا, جو ٹاپ لیول کا, جس کا صبح شام کا مشغلہ یہ مسئلہ تھا, وہ ایک منافق تھا, عبداللہ ابن ابی. تو اللہ نے فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم, جو لوگ یہ بہتان لائے ہیں, یہ تم ہی میں سے کچھ لوگ ہیں. لا تحسبوہ شرا لکم, تم اس کو اپنے لیے, یہ جو کیس ہے, یہ جو میٹر ہے, اس کو اپنے لیے تم شر مت سمجھو. بل ہوا خیر لکم, اللہ نے کیا فرمایا, بلکہ یہ جو پورا معاملہ ہوا یہ تمہارے لیے خیر ہے, اس میں کچھ خیر چھپی ہے, تم نہیں جانتے کیا خیر ہے. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم, اور اس میں جو شریک ہوا ہے اس بہتان تراشی میں, نبی کی بیوی پر الزام لگانے میں, نبی کی عزت کے معاملے میں جو بھی شریک ہوا ہے, جتنا انوالومنٹ جس کا ہے اس پہ اتنا گناہ ہے. ہر ایک نے جو کام اس میں کیا اس پر اتنا گناہ ہے. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم, اور جس کے گھمنڈ نے اس کو سرکشی میں مبتلا کر دیا ہے, اس پر تو بہت دردناک عذاب ہے. کون؟ عبداللہ ابن ابی, جو منافقین کا سردار تھا, اس نے تو بہت کام کیا ہے اس کے اندر. اور اللہ نے فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا, ایسا کیوں نہیں ہوا, ایسا کیوں نہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے, ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں انہوں نے اس میں خیر کا اچھا گمان کیا, ایسا کیوں نہیں کیا, اپنے بارے میں انہوں نے اچھا گمان کیوں نہیں رکھا. یعنی انہوں نے اپنے بارے میں سوچتے کہ ہم ایسا کام کریں گے, نبی کی بیوی سے کام کریں گے,
انہوں نے ایسا کیوں نہیں سوچا کہ یہ کیا ہے, یہ نبی کی بیوی انہی میں سے تو ہے, یہ مسلمان ہے اور مسلمانوں کی ماں ہے, عزت دار عورت ہے, انہوں نے کیوں اپنے بارے میں جیسا اچھا گمان کرتے ہیں نبی کی بیوی کے بارے میں اچھا گمان کیا, کیوں ایسا نہیں کیا؟ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين, ایسا کیوں نہیں ہوا کہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جھوٹا کھلا جھوٹ ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایمان والوں کے طریقہ بتایا ہے کہ واقعی ایک عزت دار انسان کے بارے میں اگر کوئی ایسی خبر ملتی ہے تو پہلے ہی وہ کہہ دے ہو ہی نہیں سکتا ایسے جھوٹ ہی ہے, جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو. لیکن مسلم معاشرہ کیسا ہوتا, ایسا ہے کیا؟ اچھا, ارے میں تو بہت اچھا سمجھتا تھا وہ آدمی کو, میں تو بہت اچھا سمجھتا تھا وہ عورت کو, تو ٹھہر ذرا, میں دو دوست اور بھی میرے, اس کو بھی بولتا ہے. پورے معاشرے میں ایک بات پھیل جاتی, کوئی تحقیق نہیں کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ سنتے ہی کہنا چاہیے تھا کہ یہ جھوٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی زندگی تقویٰ والی ہو اس کے بارے میں ایسی خبر سن کے آدمی کو پہلے انکار کرنا چاہیے, ماننا نہیں چاہیے. ہاں اگر ثابت ہوتا ہے تو اس کی پھر سزا بھی ہے, واقعی ثابت ہو جرم تو پھر اسلامی شریعت میں اس کی سزا ہے. ایک اچھا خاصا مولوی ہے, عالم ہے, اور یہ کوئی آگے وہ مولوی صاحب تو شراب پیتے, شراب پیتے, ارے اس کو تو بہت اچھا آدمی سمجھتے ہیں ہم لوگ, تو شروع ہوگا پورے گاؤں میں مشہور کیا ہو گیا, مولوی صاحب پانچ ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں, امام صاحب ہیں لیکن شراب پیتے ہیں, لیکن کوئی چیک نہیں کرتا اس کو. تو ایک آدمی کے بارے میں اگر بہتان تراشی ہوتی ہے, اللہ نے فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا کہ کھلا جھوٹ ہے ہم نہیں مانتے اس کو, کیوں نہیں ایسا ہوا؟ ڈانٹا مسلمانوں کو اللہ نے, ان کو چاہیے تھا کہ اس کا انکار کرتے. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء, جب انہوں نے تہمت لگائی تو چار گواہ کیوں نہیں لائے, چار گواہ کیوں نہیں لائے؟ اور اللہ نے کہا فاذ لم یاتوا بالشہداء, اور یاد رکھو جب انہوں نے گواہ نہیں لائے چار, فاولئک عند اللہ هم الکاذبون, جب یہ گواہ نہ لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہ تہمت لگانے والے سب لوگ جھوٹے ہیں. یہاں دیکھیں اللہ نے تہمت لگانے, اب دیکھیں گواہ اللہ کو تو نہیں چاہیے, اللہ کو چاہیے؟ اللہ تو خود گواہ ہے. اللہ نے مسلم معاشرے کے لیے کیا کہا؟ اگر یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہ سب کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں. اللہ کے نزدیک یہ لوگ جھوٹے ہیں. اگر یہ لوگ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہ سب کے سب کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں. تو اس سورہ نور میں آیت نمبر 11 سے لے کر 13 تک اللہ تعالی نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی براءت نازل کی, اور اللہ نے بتایا کہ جو ان پر تہمت لگاتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ لوگ جھوٹے ہیں, اللہ کے نزدیک وہ لوگ جھوٹے ہیں. اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا وانزل اللہ براءتک من فوق سبع سماوات جاء به الروح الامین, اور اللہ تعالیٰ نے اے عائشہ اے ام المؤمنین آپ کے بارے میں آسمان سے برات نازل کی جو الروح الامین جبریل لے کر آئے, جبریل لے کر آئے. تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں برات نازل کی. یہی وجہ ہے کہ خود جبریل بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرتے تھے, اور خود جبریل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرتے تھے. فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما, ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائش, امام البخاری نے اور محدثین نے اس سے استنباط کیا ہے, دلیل لی ہے کہ کسی کا آدھا نام بھی پکار سکتے ہیں, نام کیا ہے؟ عائشہ. لیکن آپ کیا پکارتے تھے؟ محبت سے, شفقت سے, اے عائش. تو اے عائش, یا عائش, ہذا جبریل یقرئک السلام, دیکھو یہ جبریل ہیں تم کو سلام کہہ رہے ہیں, اے عائشہ جبریل تم کو سلام کہہ رہے ہیں. فقلت علیہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہنے لگی کہ ان پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو. ترا ما لا ارا, ترا ما لا ارا ترید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہتی کہ آپ تو وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھ سکتی, تم اس کو تو دکھائی نہیں دے رہے کہ میں کہوں وعلیکم السلام, تو
تو وہ علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان پر بھی سلام ہو. حضرت عائشہ نے کہا یہ بخاری مسلم کی روایت سے. تو حضرت عائشہ کو جبریل بھی سلام کرتے تھے. آخری ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے وفات کا وقت جب قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کو حضرت عائشہ ہی کی یہاں پر رکھا جائے. آپ کی چاہت یہ تھی کہ آپ کی بیماری کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ ہی کی یہاں پر ٹھہرے. فرماتی ہے ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتعذر فی مرضہ این انا اليوم این انا غدا استبطاء لیوم عائشہ. جب آپ بیمار ہوئے اور بیماری میں آپ کا علاج چل رہا تھا اور آپ بالکل کمزور ہو چکے تھے تو آپ بار بار پوچھتے کہ آج میری باری کہاں ہے. دیکھیے اتنی تکلیف میں بھی آپ یاد رکھتے تھے کہ میری باری کون سی بیوی کی یہاں پر ہے, مجھ کو آج کہاں جانا ہے, کہاں ٹھہرنا ہے. اس کو عدل کہتے ہیں. آدمی صحت میں نہیں کر پاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں بھی کہتے تھے کل میری باری کہاں ہے, آج میری باری کہاں ہے, کل کہاں رکنے والا ہوں میں. لیکن آپ بار بار یہ پوچھتے تھے. آپ کی چاہت یہ تھی کہ آپ کو معلوم ہو جائے کل آپ کی باری کہاں ہے, حضرت عائشہ کی ہاں میری باری ہو جائے. آپ کی چاہت یہ تھی کہ میرا علاج وہاں کیا جائے جہاں حضرت عائشہ کا کمرہ ہے. حضرت عائشہ کے کمرے میں آپ رہنا چاہتے تھے. آپ کی چاہت یہی تھی. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. فرماتی ہیں کہ لما ثقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استأذن ازواجہ ان یمرض فی بیتی فأذن له. کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا, آپ بیمار ہوئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیویوں سے اجازت چاہی کہ مجھ کو اپنے آخری ایام میں بیماری کے لیے علاج کے لیے عائشہ کے یہاں پر مجھ کو رکھا جائے. آپ نے بیویوں سے اجازت لی, تمہاری اجازت ہو تو مجھ کو وہاں رکھا جائے. ساری بیوی نے آپ کو اجازت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پر ٹھہرایا گیا اور آپ آخر تک وہیں رہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہوئی ہے. بتائیے کتنی بڑی بات ہے. اور علماء نے کہا کہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب آپ کے لعاب کے ساتھ تھا. اس حالت میں آپ کی وفات ہوئی. علماء نے بہت ساری چیزیں لکھی, میں کچھ چیزیں بتا رہا ہوں. فرماتی ہیں آخری وقت میں, فرماتی ہیں ان من نعم اللہ علیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی فی بیتی وفی یومی وبین سحری ونحری. کہتی اللہ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے, اللہ کی نعمتیں جو مجھ پر ہیں ان نعمتوں میں ایک نعمت اللہ کی یہ بھی ہے مجھ پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے گھر میں ہوئی, میری باری کے دن میں ہوئی, اور میری جو ہے یعنی میری گلے میری گردن میرے گلے اور میرے سینے میری گود میں ہوئی ہے. میری گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم توڑا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت میں, دیکھیے موت کا لفظ صحابہ بھی استعمال کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت میں وفات کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو جمع کر دیا. کیسے؟ کہتی ہیں کہ دخل علی عبد الرحمن وبیدہ السواک. عبد الرحمن ہمارے گھر آئے, ان کے بھائی کمرے میں داخل ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی, ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. وانا مسندت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں ٹیک لگائے تھے. آپ کی طبیعت بہت خراب تھی, بیمار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ ٹیک لگائے میری گود میں ہی تھے. فرائیتہ ینظر الی, میں نے آپ کو دیکھا آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے, میں نے آپ کو دیکھا آپ بات نہیں کر رہے تھے, تو میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ مسواک دیکھ رہے تھے, آپ کی نگاہ مسواک پر جمی ہوئی تھی. وعرفت انہ یحب السواک, تو مجھے معلوم ہوا کہ ہاں آپ کو مسواک چاہیے. فقلت آخذہ لک, عائشہ نے کہا میں آپ کو مسواک چاہیے, مسواک آپ کے لیے لوں میں یہ مسواک. فاشار براسہ, آپ نے اشارے سے کہا ہاں. فاشار براسہ النعم, فتناولته فاشتد علی، میں نے وہ لی تو وہ مسواک آپ کو سخت لگی، وہ مسواک ابھی یعنی سخت تھی، نرمی نہیں تھی اس کے اندر، اور آپ کے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ کچھ کر سکتے تھے، آپ کا آخری وقت ہے. فاشار براسه النعم فتناولته فاشتد علی وقلت الینه لک، فرماتی ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو نرم کر کے دوں مسواک، آپ کو نرم کر کے دوں. فاشار براسه النعم، اشارہ سے کہا ہاں نرم کر کے دو مجھ کو. فرماتی ہے کہ میں نے اس کو نرم کیا، اس کو چبا کے، حضرت عائشہ نے چبا کر اس مسواک کو نرم کیا. فامرہ وبین یدیہ رکوۃ وعلبۃ یشک عمر فیہا ما، فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے پاس ایک برتن چھوٹا رکھا ہوا تھا، اس میں پانی تھا. فجعل یدخل یدیہ فی الماء فیمسح بہما وجہہ، آپ اس برتن میں ہاتھ ڈالتے پانی کے برتن میں اور اپنے چہرے پر موت کی شدت کی وجہ سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے جاتے تھے. یقول، اور کہتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ، موت کی سختی بہت شدید ہے، موت کی سختی بہت شدید ہے. ثم نصب یدہ جعل یقول فی الرفیق الاعلی، اور آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا الرفیق الاعلی، الرفیق الاعلی یعنی اللہ کے قرب والی، اونچا مقام، اونچا اللہ کا قرب والی جگہ، الرفیق الاعلی، الرفیق الاعلی. آپ یوں کہتے رہے حتی قبض ومالت یدہ، ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ تھے گویا کہ دعا کے لیے تھے، اور آپ بار مسلسل دعا کرتے رہے الرفیق الاعلی، الرفیق الاعلی. فرماتی کہ آپ کرتے رہے، کہتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا ہاتھ کیا ہو گیا، آپ کا ہاتھ گر گیا، آپ کی وفات ہو گئی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم توڑا ہے، اور آخری وقت تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت کی ہے، یہاں تک کہ آپ کی وفات کے وقت مسواک کی آپ کو حاجت ہوئی تو مسواک نرم کرنے میں حضرت عائشہ کا لعاب آپ ساتھ لے گئے، اور نبی کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی ہے، نبی کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی ہے، انبیاء اپنی قبروں میں محفوظ رہتے ہیں، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی ہے. یہ بخاری کی روایت جو میں نے بیان کی، اللہ کے نبی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، اور حضرت عائشہ اس کو اپنے لیے فخر کی چیز سمجھتی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود میں دم توڑا ہے، اور آخری وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے راضی رہے. ایک روایت میں فرماتی ہیں یا رسول اللہ، میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کبھی پوچھا من ازواجک فی الجنہ، جنت میں آپ کی بیویاں کون ہوں گی؟ قال اما انکی منہن، جہاں تک کہ تیرا معاملہ ہے تو جنت میں بھی میری بیوی ہے، تو جنت میں بھی میری بیوی ہے. قالت فخیل الی ان ذاک انه لم يتزوج بکرا غیری، کہتی مجھ کو یہ خیال گزرا اس بات سے، میں نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بیوی میرے سوا کنواری نہیں تھی، تو آپ حضرت عائشہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہیں. یہ حاکم اور ابن حبان کی روایت ہے. اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فاطمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا ذکر کیا حضرت عائشہ کے سامنے. قالت فتکلمت انا، تو میں نے بھی کہا، میرا کیا؟ قال فقال اما ترضین ان تکونی زوجتی فی الدنیا والآخرہ، آپ نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو دنیا اور آخرت دونوں میں میری بیوی رہے، تو دنیا میں بھی میری بیوی اور آخرت میں بھی میری بیوی ہے. قلت بلا واللہ، کہا کہ ہاں بالکل، اللہ کی قسم اس کو تو چاہیے ہی. قال فانت زوجتی فی الدنیا والآخرہ، تو سن، تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور آخرت میں بھی میری بیوی رہے گی. یہ حاکم اور ابن حبان کی روایت ہے. لیکن اس کے باوجود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فضیلت کے باوجود اللہ سے ڈرتی رہتی تھی. مسروق تابعی ہیں، کہتے ہیں قرأت علی عائشہ هذه الآية، میں نے عائشہ پر یہ آیت پڑھی، عائشہ کے سامنے آیت پڑھی، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، کہ جنتی کہیں گے اللہ نے ہم کو بچا لیا، ہم پر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا اور ہم کو دھوئے والے جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لیا ہے. جنتی جنت میں جانے کے بعد یہ کہیں گے. فبکت تو رونے لگی. وقالت رب من وقینی عذاب السموم اور کہنے لگی, بار بار کہنے لگی کہ اللہ مجھ پر احسان کر دے, مجھ کو دھوئے والے جہنم کے عذاب سے بچا لے. ان کو فضیلتیں معلوم تھیں نبی کی بیوی دنیا میں بھی آخرت میں بھی, لیکن واقعی جب ایمان سینے میں زندہ ہوتا ہے تو ایک انسان اپنی نیکیوں کے باوجود اللہ سے ڈرتا رہتا ہے, لیکن جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو آدمی اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے گناہوں کو اپنے لیے حلال کرنے لگتا ہے, وہ توبہ چھوڑ دیتا ہے, وہ گناہوں کو کر کے اپنی کسی ایک نیکی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا ہے. لیکن واقعی مومن اور متقی وہ ہوتا ہے کہ نیکیاں کرتا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ سے ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں میری نیکیاں رد نہ ہو جائیں, کہیں میرے کسی گناہ پر میری پکڑ نہ ہو جائے. تو کہتی ہے کہ اللہ سے دعا کرتی تھی, رب من, اے اللہ میرے اوپر احسان کر دے, وقینی عذاب السموم اور مجھ کو عذاب دھوئے والے عذاب سے بچا لے. ایک روایت میں فرماتی ہیں, لما رأیت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیب نفس, ایک بار میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش خوش ہیں, بڑے خوش ہیں. قلت یا رسول اللہ ادعو اللہ لی, میں نے کہا اللہ کے رسول اللہ سے میرے لیے دعا کیجیے, آپ میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے. فقال اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر, آپ نے دعا کی, کہا اے اللہ عائشہ کی مغفرت کر دے, اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے. ما اسرت وما اعلنت, اس کے گناہ چاہے وہ کھلے ہوں چھپے ہوں سارے گناہوں کی مغفرت کر دے. فضحکت عائشہ حتی سقط رأسها فی حجرها من الضحک, فرماتی ہیں کہ ایسا ہنسی حضرت عائشہ, اتنا خوش ہوئی کہ منہ پیٹ میں چھپا کے ہنسنے لگی, اتنا خوش ہو گئی, تو کیا دعا دے دی میرے نبی نے اس کو, کھلے چھپے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے, اس کو پاک صاف کر دے. اتنا خوش ہوئی مغفرت کی دعا سے, کہتی میں اتنا ہنسی کہ میرا جو سر ہے پیٹ میں چلا گیا, مطلب لوٹ پوٹ ہو گئی ایک دم. قال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسر کی دعائی, آپ نے کہا میری دعا سے تجھ کو بڑی خوشی ہوئی, میری دعا بہت اچھی لگی تجھ کو. فقالت مالی لا یسرنی دعاؤک, کہا اللہ کے رسول آپ کی دعا سے میں خوش نہیں ہوں, ایسا کیسا ہو سکتا ہے, کیوں خوش نہیں, اتنی اچھی دعا مجھ کو آپ نے میرے لیے کی ہے. فقال والله انها لدعائي لامتي في كل صلاه, آپ نے کہا اللہ کی قسم میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں دعا کرتا ہوں, میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہوں. اس حدیث کو امام ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے. افسوس ہے مسلمان پر کہ وہ نبی اس امتی کو اپنی کسی نماز میں نہ بھولے, اور یہ امتی نبی کو بھی بھولے اور نماز ہی کو بھول جائے, کہ کیا یاد رکھا. اگر نبی یاد آتا ہے تو 12 ربیع الاول کے دن یاد آتا ہے, اور صبح سے شام عمر کٹ جاتی ہے, زندگی نکل جاتی ہے, جوانی نکل جاتی ہے, بڑھاپا آ جاتا ہے, آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے, لیکن کبھی بھولے سے بھی یاد نہیں آتا ہے کہ میرا کوئی نبی ہے جس کی سنتوں کا اہتمام کرنا میرے لیے ضروری ہے. زندگی بھر یہود و نصارہ کی سنتوں پر, ان کے طریقوں پر زندگی گزارتا ہے, مشرکین اور کفار کے طریقوں کو اپناتا ہے, سماج کو کبھی باپ دادا کو کبھی کسی کو زندگی میں اپنا نبی بنا لیتا ہے, اور اس نبی کو بھول جاتا ہے جو کسی نماز میں کسی دعا میں اس کو نہیں بھولے. کتنی شرم کی بات ہے مسلمان کے لیے. واقعی مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھولے, آپ کی سنتوں کو نہیں بھولے, آپ کے حکموں کو نہیں بھولے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کے جیے, واقعی یہ مسلمان ہے. ورنہ صرف آدمی کا اپنے آپ کو مسلمان کہہ لینا اللہ کے ہاں کافی نہیں, اللہ کے ہاں ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے آدمی مسلمان و مومن ہونا چاہیے. اس حدیث کو ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اخیراً یہ کہ محمد ابن عمر کہتے ہیں, توفیت عائشہ لیلۃ الثلاثاء لسبع عشرة مضت من شہر رمضان, کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 17 رمضان کو ہوئی. حضرت عائشہ کی وفات بھی کب ہوئی ہے؟ رمضان کے مہینے میں 17 تاریخ کو ہوئی ہے. 17 رمضان کو وفات ہوئی. سنت 58 ہجری میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دیکھیے تقریباً 9-10-11 کے آس پاس آپ کی وفات ہوئی ہے. ہجرت کے 10ویں سال، 10 سال تک آپ مدینہ میں تھے، اور اس کے بعد 50 سال تک حضرت عائشہ رہی ہیں. آپ کے بعد امت کو دین سکھاتی رہی. وَدُفِنَتْ مِن لَيْلَتِهَا بَعْدَ الْوِتْرِ، اور وتر کی نماز کے بعد ان کو دفن کیا گیا رات میں. وَهِيَ يَوْمَئِذٍ بِنْتُ 66 سنہ، اور جب وفات ہوئی تو ان کی عمر 66 سال تھی. 66 اس عمر میں دفن کی گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً یعنی 50 سال تک وہ امت کے لیے دین سیکھنے کا زندہ نمونہ اور ایک زندہ کتاب بنی رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، اور قرآن و سنت کے اعتبار سے، فہم و شرح کے اعتبار سے مصدر بنی رہی ہیں، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ہر مسلمان عورت کو امہات المؤمنین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کی اور توقیر کی توفیق عطا فرمائے.